الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پاک اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ایک دفعہ اہل بیت کی محبت میں درود ابراہیمی باواز بلند پڑھ لیں، اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم و علی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کا درس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک عظیم المرتبت ہستی، اقلیم ولایت کے شہنشاہ، بانی نسل مصطفیٰ، امام مظلوم خلیل چہارم، مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے یوم کے مناسبت سے آج کے درس کو ہم نے موسوم کیا. یہ اللہ رب العالمین کا بے حد و بے قیاس ہم پر فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے اس عظیم محبوب بندے کی تعریف و توصیف اور آپ کی بارگاہ میں عقیدت و احترام کے نذرانے پیش کرنے کا ہمیں شرف عطا فرمایا. شرح سنہ میں روایت آتی ہے کہ میدان محشر میں جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے تو ایک شخص سب سے اپنی جان چھڑا کر بھاگ کر اس جنتی سے لپٹ جائے گا اور کہے گا کہ آپ مجھے جانتے ہیں، میں نے آپ کو ایک دفعہ پانی پلایا تھا. رب کریم ارشاد ہے کہ جنتی تو اسے جانتا ہے، تو وہ کہے گا ہاں یا اللہ، میں ایک دفعہ اس کے محلے میں گیا اور اس نے مجھے پانی یا کوئی دعوت میری خدمت میں کی. اللہ رب العالمین شاہ فرمائے گا جب میرے جنتی مہمان یہ تیرا جاننے والا ہے تو لہذا اسے بھی جنت میں لے آ. اس کے تحت محدثین نے لکھا ہے، مرقات جسر مولا قاری علیہ رحمت وغیرہ نے، کہ اس سے پتا چلا کہ اللہ کے نیک بندوں کی تعریف و توصیف، ان کی خدمت دنیا و آخرت کے اندر ان کی معیت اور ان کی سنگت رکھتی ہے، اور جس جس نے محبت کے ساتھ ان کا ذکر کیا، انہیں یاد کیا، کل قیامت کے دن اس کا صلہ اللہ رب العالمین انہیں مرحمت فرمائے گا. اور بخاری کی حدیث اس بات کی تائید کرتی ہے کہ جب ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ ایک شخص ہے ایک قوم سے، ایک برگزیدہ قوم، ایک معظم اور محترم قوم سے، بڑی عقیدت اور احترام ان کا کرتا ہے، ان سے محبت ہے، تو یا رسول اللہ یہ محبت اس کے کام آئے گی؟ اور ایک جملہ جو انہوں نے قید لگا کر کہا تھا سوال کے اندر کہ ولم یلحق بہم، کہ وہ عمل کی مواظبت سے، عمل کی استقامت میں اس قوم کے افراد کی طرح نہیں ہے، لیکن محبت ان کے ساتھ کرتا ہے، لیکن عمل میں استقامت اس قوم کی طرح نہیں ہے، تقوی و زہد اس قوم کی طرح نہیں ہے، استقامت و اخلاص اس قوم کی طرح نہیں ہے، لیکن ان سے متاثر ہے، ان کی محبت کو اپنے دل میں رکھتا ہے اور اس کو اپنے لیے حرز جاں بناتا ہے۔ سید عالم نے فرمایا المرء ما من احب، وہ کچھ بھی ہے صرف محبت اگر اس کے دل میں ہے تو آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بے حد و بے قیاس فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب بندوں میں مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذکر کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا۔ آپ کی سیرت پاک، آپ کا مرتبہ مقام اس قدر عالی ہے کہ مجھ جیسے ہیچ مدا اور حقیر میں یہ اوقات اور صلاحیت نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین کرنے کے لیے وہ کلمات اور وہ انداز اختیار کیا جائے جو آپ کی شایہ نشان ہے، آپ کی خدمات اور مرتبے کے شایہ نشان ہے۔ لیکن یہ بھی آپ کی بارگاہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ناسبیت اور خارجیت کی یلغار کے اس دور کے اندر ہمیں آپ کی محبت سے نوازا اللہ رب العالمین نے، اور آپ کے ذکر کے لیے بغیر خوف و خطر کے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا اور سر اٹھا کر آپ کی محبت کا اظہار اور آپ کے نام لینے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ حضرت مولا علی پر ہم نے بڑے تفصیلی خطابات کرنے کی کوشش کی، اس سے پہلے تقریباً 5 گھنٹے کی تفصیلی تقریر اس موضوع پر موجود ہے، اور پھر اس کے بعد ہر سال ہی مختلف زاویوں اور مختلف انداز سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مرتبہ و مقام پر کچھ گزارشات بارگاہ مرتضوی میں عرض کرنے کی جسارت کی گئی۔ انشاءاللہ آپ ویب سائٹ پر اس کو دیکھیں گے تو محظوظ ہوں گے کہ اہل بیت کی محبت میں وہ بکھرے ہوئے مضامین کو ہم نے جمع کرنے کی کوشش کی جو آج تک اسلاف امت نے دربار اہل بیت میں عقیدت کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور حضرات اہل بیت کی محبت کو ایمان کی اصل قرار دیا ہے، ان سے بغض رکھنے والے، ان سے نفرت کرنے والے اور ان کے ذکر سے چڑ جانے والوں کو منافقت اور اسلام سے دور ان کے تصور کو قرار دیا ہے۔ اس پر تفصیلی خطابات نیٹ پر موجود ہیں، میں اس کے اعادہ نہیں کرنا چاہوں گا۔ آپ کی محبت کے حوالے سے، احترام اہل بیت کے حوالے سے آج چند نئے حوالے آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا جو میرے خیال میں میں نے سابقہ تقریر میں آپ کی خدمت میں ذکر نہیں کیے ہیں، لیکن سر دست اس اہم حوالے کے ساتھ چند وہ حوالے بھی ذکر کروں گا جو شان اہل بیت کے اعتبار سے بہت بڑا احترام کا درجہ ہے۔ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی انفرادیت تمام صحابہ کرام میں، اور آپ کی وہ جز فضیلت اور آپ کا مرتبہ مقام جو سب سے جدا گانا ہے، اس پر ہم نے تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ہم اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ ہم فضیلت میں مکمل اور کامل علی الاطلاق ہر زاویے میں جس شخصیت کو گردانتے ہیں وہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم ہے، سیدنا عثمان غنی ہے، پھر حضرت مولا کائنات ہے۔ ہم خلافت کی جو یہ 4 ترتیب ذکر کرتے ہیں، عقائد کی اصلاح کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کی ذات اعتدال کی کسوٹی ہے۔ تو یہ جو درجہ بندی ہے خلافت کی، پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ، چوتھے خلیفہ، تو اپنی معلومات کے لیے اور اپنے نظریات کو سمجھنے کے لیے اہل سنت کے حوالے سے جان لیجئے، یہی ترتیب جو خلافت میں ہے، یہی ترتیب فضیلت میں ہے، یہی ترتیب رتبہ اور مقام میں ہے، جو ترتیب اس میں ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو پھر یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ویب سائٹ پر ہمارے انفرادیت سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے تفصیلی خطابات موجود ہیں، ان دلائل سے آپ محظوظ ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات بابرکات ایک کسوٹی ہے کہ جن کے بارے میں نبی مکرم نے خود فرمایا تھا کہ تیری مثال عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے۔ اے علی، تیری مثال عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے، ایک گروہ تجھے مانے گا اور حد سے بڑھ جائے گا، اور ایک وہ ہوگا جو سرے سے تجھے تسلیم نہیں کرے گا، اور خوش نصیب وہ ہوگا جو اعتدال کی روش کو اختیار کرے گا۔ معاشرے میں وہ تینوں گروہ آپ کے سامنے موجود ہیں، ایک نے بڑھایا تو خدائی کے درجے تک پہنچا دیا معاذ اللہ، اور وہ چیزیں آپ کی طرف منسوب کر دی جو آپ کی شایہ نشان نہ تھی، اور ایک خارجیوں اور بدبختوں کا نظریہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ذکر ہی بدعت ہے، یا ان کی خباثت تو ظاہر جب ہوتی ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے اور شاخ دربار اہل بیت میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے شربت کی سبیل لگاتے ہیں، تو اس وقت گنگوہی صاحب یہ کہہ اٹھے، کسی نے جب ان سے پوچھا تھا کہ امام حسین کے نام کی سبیل لگانا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا جی حرام ہے، اور جب ان کو اسی فتاوے میں پوچھا گیا کہ جناب ہندوؤں کے سود کے پیاؤ کا پانی اور دیوالی کی پوریاں کھانا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا جی جائز ہے۔ تو یہ خارجیت ہے جو کہیں پنپ کر نکلتی ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کس نے جنتی کو پانی پلایا وہ جنت میں جائے گا، تو جس نے جنتی کے ثواب کے لیے پانی پلایا وہ کیسے رہ سکتا ہے؟ تو حضرت علی کی ذات مقدسہ ایسی عظیم ذات ہے، اس میں ایک بڑا خطرناک موضوع اور بڑی اہم بات آپ کے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے ہوتی ہے، اس پر تفصیلی خطاب میں نے گزشتہ رمضان المبارک میں محبت علی میں راہ اعتدال اس حوالے سے ہم نے چند حوالے جات، نادر حوالے جات وہاں پر جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور اپنے سنی بھائیوں کے سامنے وہ نظریہ پیش کیا ہے کہ حضرت علی کی محبت میں اعتدال کی راہ کیا ہونی چاہیے، جو حضرت علی نے خود ذکر فرمائی ہے، وہ تفصیل کے ساتھ ہم نے وہاں پر ذکر کی ہے۔ لیکن انفرادیت اور یکتائی کے حوالے سے اور آپ کے منصب و مقام کی جاذبیت و ترقی کے حوالے سے یہ بات بھی مسلم ہے کہ جزوی فضیلت اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو ہر صحابیوں کو مرحمت فرمائی ہے، جو اس میں ہے تو اس میں نہیں، کمال الاطلاق حضرت سیدنا صدیق اکبر میں ہے۔ اسی تناظر اور اسی تمام اصول کی پاسداری کرتے ہوئے دربار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان تمام مضامین کو میں پھر ایک دفعہ آپ کی خدمت میں ایک شک اور عرض کر دوں کہ آپ کو مولا کہنا، خارجیوں کو چڑھانا ہونا تو حضرت علی کو مولا کہہ دو ان کے سامنے، نہیں ہم تو صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم تو بڑے عقیدت مند ہیں، ہم تو جناب ہم نے چونی کر دیا، چرا کر دیا، فلانا کر دیا، ڈھمکانا کر دیا، ان کے سامنے صرف حضرت علی کو مولا کہو۔ ایک دفعہ ٹی وی پر مجھے ایک نجدید ٹکرا تھا، اس نے کہا مولا، پھر ہم نے دلائل سے کیونکہ طبیعت سکون سے کر دی تو پھر وہ بھی کہتا تھا جی مولا علی ہیں۔ تو یہ خارجیت کے بیج ہوتے ہیں جو ناسبیت کے حوالے سے ڈالے جاتے ہیں، تو اس پر بھی تفصیلی خطاب ہمارا موجود ہے کہ حضرت علی کو مولا کہنا، کہ جو صحابہ کرام علی مردوان خود حضرت علی کو مولا کہا کرتے تھے، اور جامع ترمذی کو جو روایت ہے حضرت ابو ایوب انصاری آپ کو مولا کے نام سے یاد کرتے تھے، یا مولائی یا مولائی یا مولائی۔ خارجی کہتے ہیں کہ یہ مولا نہیں کہنا چاہیے، یہ خدا کا نام ہے، تو میں نے کہا پھر آپ کو مولانا کیوں کہنا جائز ہے؟ جب آپ کو مولانا کہا جا سکتا ہے تو حضرت علی کو مولا بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن آپ کے مولانا ہونے میں، حضرت علی کے مولانا ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، نہ یہ لفظ تم پر جچتا ہے نہ یہ تمہارے لیے ایجاد ہوا ہے، لیکن یہ حضرت علی جیسی شخصیت پر ایجاد ہوا ہے کہ جنہیں مولانا کہا جا سکتا ہے اور مولا کے نام سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کا مونس و حامی، مشفق، مددگار حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم، جو صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کی خدمت میں مولا کے لفظ کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے، اور جس طرح کہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، موضوعات کبرا کے اندر حضرت ملا علی قاری نے انا مدینۃ العلم وعلی بابہا اور من کنت مولا کی توثیق کی، اس کو حسن بھی قرار دیا ہے۔ لہذا اس حدیث کا انکار کرنا خارجیت کی دلیل ہے۔ بعض ہمارے جذباتی سنی قسم کے مقرر بھی کہتے ہیں یہ حدیث کہیں پر نہیں ہے، تو ان کو دیکھ لیا جائے، اس سے متعلق جو علماء نے ابحاث لکھی اس کو پڑھ لیا جائے، تو انا مدینۃ العلم والی بابہا یہ حدیث ثابت ہے، اور من کنت مولاہ فعلی مولا اس کے روایت کے اضافے کے ساتھ یہ حدیث ثابت ہے اور ذخیرہ اہل سنت کے اندر شامل ہے۔ لہذا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے ان باتوں کا ذکر کرنا اور یہ شرف فضیلت کو بیان کرنا یہ ربز نہیں ہے، یہ رابضیت نہیں ہے، جو بات لوگ یہ سمجھتے کہ جناب ہم ادھر ہٹ جائیں گے تو رابضی کہیں نہیں ہو جائیں گے، میں نے کہا رابضی نہیں، خارجی ضرور ہو جاؤ گے، اس لیے کہ حضرت علی کی محبت سنی کو ایمان کو جانچنے کا تھرمامیٹر ہے۔ کسی کو سنی جاننا ہونا کہ یہ سنی ہے یا لوٹا ہے، تو اس کے سامنے دو شخصیتوں کا نام لو، ایک حضرت علی کا اور ایک سیدنا امیر معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان شخصیت کا نام سننے سے اگر اس کا چہرہ کھل اٹھے تو آپ کہنا یہ ٹن ٹنا ٹن سنی ہے، اگر اس میں کہیں یہ بتکے تو کہہ دینا کہ یہ منافق ہے، خارجی، ناسبی ہے۔ ایسے لوگ آپ کو کئی جگہ پر نظر آتے ہیں، دعا دور حاضر کے اندر ایک بہت بڑا نام ابو العلا مودودی جو خارجیوں کا سب سے بڑا پیر تھا، آج اس کو دنیا دھتکارنے کے نام سے یاد کرتی ہے، تعظیم کے نام سے اس کو یاد نہیں کرتی. یہ سر دس میں نے بڑے ایک شیطان کا نام آپ کے سامنے لیا ہے تاکہ آپ اس سے واقف رہیں. شیطانوں میں ایک بڑا شیطان جس کو مودودی کہا جاتا ہے وہ حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور ان قسم کے فضائل سے چڑھنے والا ہے. لیکن الحمدللہ حضرت علی کرم اللہ جل کریم کے لیے قرآن میں، احادیث میں، صحابہ کی زبان سے اس قدر فضیلت موجود ہے کہ مودودی جیسے ہزار اگر گدڑ پیدا ہو جائے تو ان کو ختم کرنے کے لیے مولا علی کا عاشق ایک شعر ہی کافی ہوتا ہے. کیونکہ حضرت علی کی فضیلت میں حضرت ابو بکر کی زبان خود تر بتر ہے، فاروق اعظم کی زبان خود تر بتر ہے، عثمان غنی کی زبان خود تر بتر ہے، محدثین کی زبان خود تر بتر ہے. قربان جائیے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے. میں جو گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس میں آپ مجھ سے علمی اختلاف کر سکتے ہیں. یہ جو میں نظریہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جیسے شیطان میں نے مودودی کا نام لیا، تو ان شیطانوں کے بارے میں جو باتیں کر رہا ہوں تو آپ چڑیے گا مت، اس پر دلائل کے ساتھ مجھ سے گفتگو کیجیے گا تو مجھے خوشی ہوگی، کیونکہ میں نے دلائل سے انہیں شیطانی سمجھا ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے دو ٹوک الفاظ میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کیا ہے. لہذا اگر کوئی مودودی کا ہمدرد ہو یا اس سے چاہنے والا ہو، میرا دوست ہے، کشادہ دلی سے ہم سے بات کر سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے اور سامنے آ سکتا ہے، لیکن دلائل کے ساتھ. لیکن اس بات میں کہ میری اور مودودی کی کوئی عزت نہیں ہے، عزت ہے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اہل بیت کی ہے، تو ان کی عزت کو کسوٹی بنا کر اگر دیکھا جائے تو بات بالکل سامنے آ جا سکتی ہے. یہ محنتی جو آپ کے سامنے آ کر یہاں پر ووٹ مانگتا ہے، تو اس دجال سے کہو کہ اس شیطان کو ہم کیسے ووٹ دیں، اس شیطانیت پر مبنی تنظیم کو ہم ووٹ کیسے دیں جن کے دلوں کے اندر بغض اہل بیت موجود ہے. جو انبیاء کے لیے بات کرے، کل تو میں نے میڈیا پر یہ بات کی ہے اور آن لائن میں نے یہ بات کی ہے کہ مودودی وہ شیطان تھا کہ جس نے حضرت یونس کے بارے میں یہ لکھا کہ وہ طاعت کے مرتبے سے گر کر معصیت کے گڑھے میں جا گرے. جو اللہ کے اول العزم رسولوں کے بارے میں یہ کہا ہے جو اطاعت کے منصب سے گر کر معصیت اور گناہ کے گڑھے میں پڑ گئے، اس شیطان کے لیے ہمارے دل میں کوئی عقیدت ہو سکتی ہے؟ بس میں انہی بزرگوں کی عقیدت کے زاویے میں باتیں عرض کر رہا ہوں. جسے یونس علیہ السلام سے محبت ہوگی، اہل بیت سے محبت ہوگی، صحابہ سے محبت ہوگی، عثمان غنی سے محبت ہوگی، اسے میرے جملے سخت نہیں لگیں گے. اور جسے ان سے محبت نہیں اور اس نے گرو اسی کو بنایا ہوا ہے تو اسے برے لگے گی، تو یقیناً یہ بھی جہنم میں جائے گا اور وہ بھی جہنم میں جائیں گے. حضرت یونس علیہ السلام اور اہل بیت اور صحابہ جنتی ہیں، ہم ان کی محبت میں کہتے رہیں گے انشاءاللہ، جو ان کا ٹھکانہ ہے وہ ہمارا ٹھکانہ. آپ کہیں گے شاہ صاحب اتنے جذبات میں آپ نے یہ جملے کہہ دیے، اس دور کے حالات آپ کے سامنے نہیں ہے؟ اس دور کے اتار و چڑھاؤ، نشیب و فراز، حالات، قتل و غارت گری کی جو چل رہی ہے، جو آج بھی ہوا ہے لاہور کے اندر، تو آپ کو اس کا احساس نہیں؟ میں نے کہا جی ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ اس سے بھیانک دور وہ دور تھا جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تھا، اس سے بھیانک دور تھا. میں پہلے ایک بات درست کر دوں، آپ کا قبلہ ایک درست کرتے ہوئے سمت کو دیتے ہوئے بات آتا ہوں. اہل بیت کی تعریف شیعت نہیں ہے اور صحابہ کرام کی تعریف کرنا محض خارجیت نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف خارجیت ہے، ایک طرف ناسبیت ہے، اور اہل سنت بیچ کی راہ ہے، بین الرفض والخروج، جو ہمارے آقا ملا احمد جیون علیہ رحمت نے نور الانوار نے ذکر کیا تھا، وہی متوسطۃ بین الجبر والقدر، وہ بین الرفض والخروج و بین المحبت والعقل. تو آپ دیکھیے ربز کس کو کہتے ہیں؟ ربز مدح علی کو نہیں کہا جاتا، ربز ثناء اہل بیت کو نہیں کہا جاتا، ربز محبت اہل بیت کو نہیں کہا جاتا، ربز بغض صحابہ کو کہا جاتا ہے. کس کو کہا جاتا ہے؟ ربز تعریف علی کا نام نہیں کہا، حضرت علی کا نام لیں گے تو آپ راضی ہو جائیں گے معاذ اللہ، وہ تو حضرت امام شافعی چڑھ گئے اس پر، اور آپ خود سادات میں سے ہاشمی ہیں، حضرت امام شافعی چڑھ گئے اور کہا کہ تم مجھے حسین اور علی کی تعریف میں شیعہ کہتے ہو، راضی کہتے ہو، تو جاؤ اگر ان کی محبت مجھے راضی کہتے رہو تو کہتے رہنا. اتنا بڑا امام حدیث کا، فقہ کا، جو امت کا ایک اتنا بڑا گروہ ان کی اتباع کر رہا ہے، آخر کوئی حقیقت تو ہے نا، جو امام شافعی جیسا مدبر آدمی جذبات میں آ گیا. آج اگر آپ ہمیں تانا دیں تو میں پوچھتا ہوں امام شافعی کی اس جملے اور شعر پر تو توجہ کریں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی ہیں، بنو امیہ میں سے ہی ہیں، اور وہ دور کے ہیں جو امت کا پہلا مجدد ہے، نہیں ہوتا، معتدل طبیعت والا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے دین کو زندہ کرنا ہوتا ہے، دین کی تجدید کرنی ہوتی ہے. اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنہ من یجدد لہا دینہا. جب داؤد بن حضور نے فرمایا کہ اللہ ہر 100 سال کے سر پر ایک مرد حق کو پیدا کرتا ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ، اللہ مبعوث بناتا رہے گا، پیدا کرتا رہے گا اس امت کے لیے، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنہ، ہر 100 سال کے سر پر ایک مرد حق کو. اس کا کام کیا ہوگا؟ فرما من یجدد لہا دینہا، کہ دین پر جو ذاتیاں اور دین کے چہرے پر جو غبار ڈال کر، دین کے چہرے کو جو غبار آلود کر دیا گیا ہے، من یجدد لہا دینہا، وہ اپنے تقوی زہد اور علمی صلاحیت اور نائب مصطفیٰ ہونے کی حیثیت سے دین کے چہرے کو صاف کرے گا، باطل فرقوں کی سر کو بھی کرے گا، اور آنے والی امت کے لیے دین کو دوبارہ تر و تازہ کر کے آگے بڑھا دے گا. یہ مجددین کا منصب ہے. تو جتنی صدیاں گزری اتنے مجدد آئے ہیں. اور یہ بھی عرض کر دوں، ایک دور میں کئی مجدد ہو سکتے ہیں، ایک دور میں کئی مجدد ہو سکتے ہیں. جس طرح کے زمانہ ماضی قریب کے اندر کئی مجدد ہوئے، مصر کے اندر علامہ یوسف نبہانی کو مجدد کہا گیا، ہند کے سرزمین پر فاضل بریلوی کو مجدد کہا گیا، حضور قبلہ مخدوم عالم اعلی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گلڑوی علیہ رحمت، ان کے تجدیدی کارناموں پر آپ کو مجدد کہا گیا. تو یہ سارے ہمارے بزرگ ہیں، کسی سے بھی جڑ جاؤ اس مجدد کا فیض آپ کو مل جائے گا. تو یہ ہم لڑتے ہیں نا، جھگڑا کرتے ہیں اس مسئلے پر، تو یہ کوئی یہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، یہ بے اعتدالی ہے، یہ بندے کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. اور یہ محبت کے اندر بے اعتدالی جب ہوتی ہے تو بہت خطرناک مرحلہ کھڑا ہوتا ہے. تو ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، سارے اکابر سارے بزرگ ہمارے ہیں، جو مجدد نہ ہوا وہ بھی ہمارا پیر ہے، جو مجدد ہوا وہ بھی ہمارا پیر ہے. ہم سب کو مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، ہم نہ خارجی ہیں نہ رابضی ہیں. اب آپ دیکھیے اس بات کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ربز جو ہے، رابضیت جو ہے، وہ حب اہل بیت کا نام نہیں. یہ اصول آپ کو بہت کم جگہوں پر ملیں گے، ذرا اس کو اپنے دل میں جگہ دیں اور لوگوں کی اصلاح کریں کہ ربز جو ہے وہ حب اہل بیت کا نام نہیں، وہ بغض صحابہ کا نام ہے. اور خارجیت جو ہے وہ حب صحابہ کا نہیں، وہ بغض اہل بیت کا نام ہے. تو جب اہل بیت کا بغض پیدا ہو جائے تو یہ خارجیت ہے، اور جہاں صحابہ سے نفرت پیدا ہو جائے معاذ اللہ، یہ ربز ہے. اور اس کے درمیان کی جو راہ ہو جائے کہ ایک آنکھ صحابہ کی طرف ہو، ایک آنکھ اہل بیت کی طرف ہو، یہ ایک تعارف کے اعتبار سے، یہ دو دیکھتی ایک ہی مرکز کو ہے، نہ اس میں سیدھا نہ الٹا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دونوں نور لے کر اہل بیت اور صحابہ سے لے کر چلتی ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے. جو درمیانی راہ ہے، جو درمیانی راہ ہے، صحابہ کا بھی ساتھ ہے، اہل بیت کا بھی ساتھ ہے. میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ کتنے جذباتی ہو کر اس بات کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے، تو میں پہلے بات عرض کروں کہ جس میں ایمانی جذبات نہیں وہ منافق ہے. یہ بات تو حدیث سے طے ہے، یہ بات تو حدیث سے طے ہے. کوئی عمر سے پوچھے نا رضی اللہ عنہ، ذرا بات ہوتی تلوار کھینچ دیتے ہیں. تو یہ تو ایمانی جذبات ہے، جس کو خدا رسول سے محبت ہوگی اس کے اندر یہ جذبات اور یہ ایمان کے تقاضے ابھریں گے، ظاہر ہوں گے. اب امام شافعی جیسا مدبر امام کیا کہہ گزرا جب لوگوں نے کہا کہ آپ اہل بیت کتنی تعریف کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اہل بیت کی تعریف اگر ربز ہے تو مجھے رابضی کہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تمہارے فتوی اور فتوی اس میں مجھے کیا کرنا ہے. اب امت کا پہلا مجدد دیکھیے، عمر بن عبدالعزیز، جن کو عمر بن عبدالعزیز بھی کہا جاتا ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب التہذیب کے اندر، یزید بن معاویہ کے ترجمے کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے. یزید کے بارے میں جہاں یزید کا ذکر ہے اس کو ذکر کیا ہے، پہلے تو اس پر بڑا دو ٹوک الفاظ بڑے ایمانی کہیں، فرمایا سنو اسے کوئی حدیث مدیث ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو لفظ ہوگا اس کے لیے لفظ کہا جائے گا جو میں نے لفظ کیا ہے. فرمایا جسے حدیث رسول کہا جاتا ہے وہ ایسے بدبختوں سے نہیں لی جاتی، وہ ایسے بدبختوں سے بولے بدبختوں سے نہیں لی جاتی. میں کئی سوال اسے کلیئر کرتا ہوں جو میری تقریب میں سابقہ کیے گئے تھے، اس کو بھی مجھے ذہن میں جو آ رہا ہے میں اس کو کلیئر کرتا ہوں. حضرت امام ابن حجر عسقلانی جیسا عظیم ہستی کے جو اس راوی کو صحیح کہے وہ صحیح امت اسے حدیث لیتی ہے، فرمایا یزید کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ حدیث رسول بیان کرے. اور امام عالی مقام کو دیکھیں کہ حدیث والا اسے اپنے کاندھے پر بٹھاتا ہے. تو یزیدیوں، ڈاکٹر اسرار صاحب، تم تو قبر میں وہ نظارے دیکھ رہے ہوں گے جو یزید کی مائیت میں تمہیں مل رہے ہیں. اور وہ ذاکر نائک جو ٹی وی پر آ کر اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ جناب یہ سیاسی جنگ تھی، تو آئیے ذرا دیکھیے کہ اس ابن الوقت جیسے نو مولود ٹکے کی اوقات کیا ہے کہ امت کیا کہہ رہی ہے. ذرا یہ دیکھیے کہ یزید کے بارے میں حافظ ابن حجر اسقلانی لکھا کہ اس کی اوقات نہیں، کس حدیث لی جائے جو حدیث رسول بیان کرنے کے لائق نہ ہو، اسے کہا جائے کہ تو حدیث بیان ہی نہیں کر سکتا، اسے جنتی کہیں گے آپ، اس کی کوئی وقار و عزت ہے؟ کہا یزید اگر حدیث بیان کرے تو کسی صورت میں اس بدبخت سے حدیث نہیں لی جائے گی، اس لیے کہ عمل اس کے اتنے فسق اور عقیدہ اس کا اتنا گندا ہے کہ یہ اگر، اس لیے کہا گیا حدیث کے روایت کے اندر یہ مسئلہ اتنا حساس ہے کہ اگر ایک راوی حدیث بیان کرتا ہے اس سے زندگی میں کبھی ایک دفعہ جھوٹ ثابت ہو گیا، جھوٹ اس سے ثابت ہو گیا، اب وہ اگر وہ پوری زندگی کہنا استغفر اللہ میں نادم ہوں، شرمسار ہوں، میں نے توبہ کیا ہے، مجھے معاف کر دو، وہ توبہ کرتا رہے تو توبہ تو معاف ہے نا، لیکن فرمایا وہ توبہ اس کی عند اللہ معذور ہے، مقبول ہے، جو بھی ہے، لیکن اسے حدیث نہیں لی جائے گی. اب حدیث کا شعبہ، منکران حدیث اور پرویزیوں کو ہم یہاں پر مخاطب کر کے کہنا چاہتے ہیں کہ حدیث رسول کا شعبہ اس قدر مقدس اور مطہر ہے اور اس قدر پاکیزہ ہے کہ ایک شخص سے اگر حدیث سے متعلق، یہ تمام علماء نے ہمارے لکھا ہے، ابن حجر اسقلانی نخبہ میں بھی لکھا ہے، تمام کتابوں کے اندر اس بات کو ذکر، شرح نخبہ کے اندر موجود ہے کہ، اور علامہ سخاوی علیہ رحمت نے فتح المغیث میں اس بات کو لکھا ہے، امام شیخ تدریب الراوی کے اندر اس بات کو لکھا ہے، تمام علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اگر جھوٹ اس سے ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا اور وہ جھوٹا ہے اور بعد میں اس نے جھوٹ سے توبہ کر لی تو کہا اس نے حدیث رسول میں تو جھوٹ نہیں بولا، ایسی جھوٹ بول دیا تھا، تو جو اپنی عام زندگی کے اندر جھوٹ بولے محدثین کہتے ہیں اس سے حدیث رسول نہیں لی جائے گی. تو یہ منصب کتنا حساس ہے آپ دیکھیے آپ کہ حدیث اسے بولے نہیں لی جائے گی بھلے اس نے توبہ کی ہو. ایک تو یہ شرط ہے، سنیے، ایک تو یہ شرط ہے، اور میرے آقا امام علیہ سنت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت نے اجماعی قول تحفہ کے اندر نقل کیا ہے. آپ تحفہ میں فرماتے ہیں کہ اگر ایک راوی تو یہ کذاب ہے جس نے یہ نہیں کہا کہ حضور کی طرف جھوٹ نہیں منسوب کیا، ذرا توجہ اور فرق ذرا سمجھیں آپ، اس نے کہیں جھوٹ بول دیا تھا اور اس کا جھوٹ ثابت ہو گیا کہ بھائی یہ جھوٹ بولتا ہے، تو اب اسے حدیث نہیں لی جائے گی. تو کتنا حساس منصب ہے حدیث رسول کا. یہ کہنا کہ جناب آپ ہماری تحقیق دیکھیں حدیثوں میں کیا رکھا ہے، معاذ اللہ، تو ان کو آئینہ دکھانے کے لیے یہی کافی ہے کہ تمہارا شب و روز تو حرام کاریوں میں اور زنا میں گزرتے ہیں اور تم ٹی وی پر صرف میک اپ کر کے بیٹھ جاتے ہو کہ جناب ہمارا درس قرآن سنو، تو تم بدبختوں پرویزیوں اگر تم یہ حرکت کرتے ہو تو حدیث رسول کا منصب تو اتنا پاکیزہ ہے کہ ایک شخص سے اگر جھوٹ جیسا عیب ثابت ہو جائے تو پھر اس پر لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر یہ زندگی بھر توبہ کریں قسمیں کھائے اس سے حدیث نہیں سنی جائے گی. اور اسی طرح ایک مضمون اور ہے جو میں امام اہل سنت شاہ عبد العزیز صاحب کا ذکر کر رہا تھا، وہ تحفے کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ دوسرا اہل بیت کا گستاخ ہے. دوسرا راوی کون بولے؟ یہ اہل سنت کا اجماعی نظریہ، اگر اہل بیت سے محبت شیعت ہے تو لگاؤ فتویٰ امام اہل سنت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی پر، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب پر اور ان تمام محدثین پر جنہوں نے ذکر کیا ہے. فرمایا کہ جس کے زبان سے اہل بیت کا بغض ثابت ہو جائے اس سے کوئی بات نہیں لی جائے گی. تو ذاکر نائک کو سننے والوں اس اصول کو رکھو اپنے پاس جو وہاں پر حدیث رسول میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو گستاخ اہل بیت ہو، اور یزید کی تعریف کرنا اہل بیت کی بہت بڑی گستاخی ہے. یزید کی تعریف کرنا اہل بیت کی بولیں بہت بڑی گستاخی ہے، اہل بیت کو بہت بڑا صدمہ پہنچانا ہے. امام حسین اور آپ کی اولاد اور امام حسن حضرت علی سیدہ زہرہ ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچانی ہے کہ جس ظالم اور بدبخت نے اہل بیت اور امام حسین کی گردن پر خنجر چلانے کا آرڈر جاری کیا، ابن زیاد کو اختیارات دیے، اس بدبخت کی تعریف کرنا الاعوذ باللہ یہ رسول اللہ کے دل کو دکھانا ہے، اور ایسا دکھانا ہے جو سیدہ ام سلمہ کہتی ہے امام مسلم امام احمد میں موجود ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عین وہ وقت جس وقت حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا رسول اللہ کے سر پر امامہ نہیں ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، سرکار کربلا کے میدان میں دوڑے جا رہے ہیں اور حسین کے خون کو اٹھا اٹھا کر ایک شیشی میں جمع کر رہے ہیں. خواب میں کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا کہ زلفیں جو ہے وہ بکھری ہوئی ہیں، داڑھی مبارک پر بظاہر دھول پڑی ہوئی ہے اور جسم پر ایک تکلیف کے آثار ہیں اور سرکار کربلا کے میدان میں پھر رہے ہیں. فرمایا کہ میرے حسین کو ان ظالموں نے قتل کر دیا ہے، میں اس کے خون کو جمع کر رہا ہوں. تو اتنا ہوتے ہوئے بھی آپ کو کسی کی کوٹ پینٹ اور انگریزی بھا جاتی ہے، اپنے ایمانوں کی فکر کریں، اپنے ایمانوں کی فکر کریں، میں آپ کے ضمیر پر دستک دے رہا ہوں.
میں آپ کے ضمیر پر دستک دے رہا ہوں کہ مر کر خدا کو کیا جواب دو گے.
اور میں کہتا ہوں مباہلہ کر لو مجھ سے, چلو پہلے اس موضوع پر مناظرہ کر لو ذاکر نائک کے مسئلے پر, اور پھر مباہلہ کر لو کسی مسجد کے اندر, 15 دن کی قید لگا لو. اللہ کی عزت کی قسم میں قرآن اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کہتا ہوں حدیث رسول کہ آؤ مباہلہ کر لو, اپنے بیوی بچوں کو لے آؤ, میں اپنے بچوں کو لے آتا ہوں, 15 دن کا فیصلہ کریں, جو جھوٹا اس پر خدا کی لعنت اترے. اس پر فیصلہ کر لیں, لیکن اپنی آخرت سنواریں آپ لوگ. میں کہتا ہوں میں تو یہ کہنے والا ہوں, لیکن ڈاکٹر اسرار یا ذاکر نائک کا ماننے والا یہ کبھی نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ یہ ابن الوقت ہیں, ٹکے ٹکے کے لوگ ہیں جو مقصد سے مانتے ہیں. ہم حسین کو صرف آل رسول ہونے کی وجہ سے مانتے ہیں, بس ہماری کوئی غرض نہیں ہے. سب سے بڑی غرض یہ ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں, آپ کی محبت خدا کی محبت ہے, آپ سے تعلق خدا اور رسول سے تعلق ہے. اس لیے ہر حسینی کھڑے ہو کر یہ جملے تو کہہ سکتا ہے, خارجی یہ جملے کبھی نہیں کہہ سکتا. ہمارے پرانے پہلے بزرگوں نے بھی کہا ہے کہ آؤ یزید کے ساتھ تمہارا خاتمہ ہو, اس پر ہم سے مباہلہ کر لو, اور ہم کہیں کہ ہمارا خاتمہ حسین کے ساتھ ہو, ہمارا حشر حسین کے ساتھ ہو. ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یزید کا نام منہ پر لائیں کہ نہ لائیں. تو جب دنیا میں تم بین ہو, متذبذب ہو, بین پہنتے کہ لوٹے اس کی محبت میں, تو چھوڑو نا, آؤ ایک ہی رخ پر چلو جو حسینیت کی ہے, کیونکہ جنت بھی ان کی ہے, محشر میں برکت بھی ان کی ہے, دنیا و آخرت میں کامیابی بھی ان کی ہے. تم بھی جڑ جاؤ, تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. یہ جو کانا پھونسیاں کرتے ہیں نا ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر اہل بیت کے خلاف, اس حوالے سے میں بات عرض کر رہا ہوں. آئیے لوٹ کر پھر میں پیچھے چلتا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز پہلے مجدد ہیں, بولے کون, پانی دینا, پہلے مجدد ہیں. مجدد تو دین کی تجدید کرنے کے لیے آتا ہے, ایسا ہی ہے نا. حضرت علی پر ایسا ماتم جیسا منظر نہ بنائیں, ایک محبت اور شوق کے انداز میں سنیں, سبحان اللہ کہیں. یہ شہادتوں کے سلسلے ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس ہمیں دے رہی ہے, جو آگے میں مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا. لیکن بات کچھ کرنے آیا تھا, چل اس طرف پڑا تاکہ آپ کو بات کے حوالے آپ بے ذائقہ نہ سمجھیں. اس کو جو حوالے چند آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے مقدر آپ دیکھیں کہ اگر آپ 1000 سال اعتکاف کریں وہ اجر نہ پائیں جو ذکر حسین اور علی میں بیٹھ کر پا لیں گے. یہ وہ فضیلتیں ہیں, یہ وہ مرتبہ ہے اہل بیت کا. اب آپ ذرا اس مسئلے کو دیکھیے, درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم. اب ذرا اس کو دیکھیے کہ اگر کوئی ہم سے کہیں کہ آپ اتنے جذباتی کیوں ہو گئے, تو پہلے تو آپ کو حضرت امام شافعی کے حوالے سے جواب دینا پڑے گا. اور امام شافعی تو بعد کے ہیں, پہلے تو آپ کو حضرت ابو سعید خدری کو جواب دینا پڑے گا جو ترمذی میں ہے. فرماتے جب میں کسی مجمع میں جاتا تو ہم علی کی محبت سے ہی منافق کو پہچانتے تھے. بیٹھ جاتے ساری پگڑی ساری داڑیاں موجود ہیں, فرما بس دیکھتے کہ اندر منافق کون ہے اور مسلمان کون ہے, کہا بس ذکر علی شروع کر دیتے. او خارجیوں, یہ تمہیں ذاکر نائک کے پاس نہیں سنیوں کی ترمذی شریف میں یہ حدیثیں ملیں گی, اور عاشقوں کے پاس یہ ملے گی, یہ یزیدیوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ملے گی. آج دیکھیں میں یزید کا اس کے چاروں پاؤں چت زمین پر کیسے کرتا ہوں, حوالے صرف آپ سنتے رہیے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم جامع ترمذی اہل سنت کی کتاب, کہتے جب ہم کسی مجمع کے اندر جاتے سارے داڑھی والے نظر آتے, ہم کہتے پتہ نہیں کون یہودیوں کا دلال یہاں بیٹھا ہوا ہے, تو کہتے ہم ذکر علی شروع کرتے, جس کا چہرہ کھل جاتا ہم کہتے یہ مومن ہے. بولے سبحان اللہ, ہم کہتے یہ مومن ہے. کربلا والوں کی یاد میں اگر تم شربت نہ لگا سکے تو بدبختوں کبھی جمعے میں ان کا نام تو لے لیا کرو کہ 10 محرم کو یہ ہوا تھا. یہ نہ کر سکے تو کم سے کم جو عشق اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں تمہارا باپ اسے حرام ثابت نہیں کر سکتا, اور جنہوں نے ثابت کیا انہوں نے کوے کو حلال کہہ دیا. جنہوں نے یہ کہا کہ ذکر حضرت امام حسین کے شربت کا پانی حرام ہے معاذ اللہ, انہوں نے جا کر لکھا کہ جناب کوا کھانا حلال ہے, تو دیوتا انہیں ذلیل پھر کہاں لے جا کر کرتا ہے. کیونکہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, جو قرآن نے ذکر کیا ہے, گندے لوگوں کے لیے گندے بولی ہوتی ہے, گندی طبیعت, گندے تشخص, گندے تعلقات, گندے مراکز ان کے ہوتے ہیں.
لیکن الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، جو پاک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے پاک باتیں ہوتی ہیں، ان کا سنگت پاک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا ذکر پاک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا حشر پاک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔
تو آپ ذرا اس حوالے سے ذرا دیکھیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت شاہ عبد العزیز مودی سے دہلوی نے اس بات لکھا ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو اس سے روایت نہیں لی جائے گی، چاہے وہ اپنی زندگی میں، مجھے الفاظ پورے یاد آ رہے ہیں، چاہے وہ اپنی زندگی کے اندر ساق القول اور راسخ المزاج کیوں نہ ہو، پوری زندگی وہ سچ کہتا ہو، لیکن بغض اگر اہل بیت کا ہوگا وہ سب سے بڑا عیب ہے، اس سے حدیث نہیں لی جائے گی۔ اہل بیت کے گستاخ سے اہل حدیث نہیں لی جائے گی، یہ بات بڑے واضح طور پر گویا کہ ہماری کتابوں کے اندر درج ہے اور ذکر کی گئی۔ ایک قلم مجھے لا دینا۔ اسی طرح جو حوالہ میں آپ کی خدمت کے اندر بھی ذکر کر رہا تھا، حضرت ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، تہذیب التہذیب کے حوالے سے جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا، حضرت ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ یزید سے کوئی روایت نہیں لی جائے گی۔ اس میں ایک واقعہ بڑا پیارا لکھا یزید کے ترجمے کے اندر کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کس قدر پہلے مجدد ہیں، پہلے مجدد ہیں، اور یہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ اگر ہمیں جذباتی کہتے ہیں تو حضرت ابو سعید خدری کو آپ کیا کہیں گے، توجہ میری طرف رکھیے گا، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم مومن اور منافق کی تمیز حضرت علی کی محبت سے کرتے تھے، حضرت علی کی، ہاں حضرت علی کی، ان باتوں سے حضرت عمر خوش ہو رہے ہیں، حضرت ابو بکر خوش ہو رہے ہیں۔ ان خارجیوں کی طرح نہ بنو کہ نام صحابہ کو لو اور اہل بیت کے ذکر سے چڑھنا شروع ہو، بلکہ حضرت علی کی محبت سے وہ مردانگی دکھاؤ کہ ان کے سینے پر چڑھ کر نعرہ حق اور نعرہ حیدری لگاؤ۔ باپ دیکھیے اس حوالے سے جو میں آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو سعید خدری نے یہ معیار بنایا، فرمایا کہ ہم مومن اور منافق کے اندر یہ فرق دیکھا کرتے تھے، اور اسی چیز کو حضرت ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب کے اندر لکھا ہے، یزید کے ترجمے کے اندر، جو یزید کی جہاں پر ترجمہ لیا اور بحث کیا ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز، جو کتنے مدبر و سنجیدہ متقی و زہد و تقوی والے ہیں، کتنی برداشت۔ اب دیکھو تقوی کا مسئلہ یہ نہیں کہ اگلا بندہ تمہارے سامنے کھڑے ہو کر حق کا انکار کر رہے ہو، آپ کے نہیں اس میں حکمت ہے، یہ حکمت نہیں، یہ بےغرتی ہے، کیونکہ زہد عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ کسی کا نہیں ہوگا، حکمت و دانائی کی تمیز ان سے زیادہ کسی کو نہیں ہوگی، سمجھداری و تسلق اور رعایت اور درگزری کا یہ مفہوم اور مقصد ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ لیکن جو دربار میں موجود تھے کہ ایک شخص کھڑے ہو کر اس نے کہا امیر المومنین یزید یہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کہا۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ جب یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سنا تو آپ نے قلم رکھ دیا، فرما اٹھا اس بدبخت کو یہاں سے، فرما اٹھا اس بدبخت کو یہاں سے، اور جلاد کو کہا مارو اس کذاب کو 20 کوڑے، کہ اس نے یزید جیسے فاسق کو امیر المومنین کیسے کہہ دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ذاکر نائک کے دلالوں سے، مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس، تمہارے ماننے والوں کے پاس وہ زہد، وہ تقوی، عدالت، وہ دیانت ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس تھا؟ وہ فرماتے ہیں کہ یزید کو جس نے امیر المومنین کہا وہ کذاب ہے اور اسے 20 کوڑے مارے جائیں گے۔ ماں نے جنا ہی نہیں ہے جو سامنے آ کر یزید کی تعریف کر کے دکھا دے، کیونکہ وہ راستے ہی بند کر دیے گئے ہیں کہ جہاں سے یزید کی تعریف جاری ہوگی۔ حسین کو لوگوں نے یہ سمجھا کہ جناب وہ میدان کربلا میں اگر تنہا شہید ہو گئے تو بات ختم ہو گئی، باطل اگر کثرت پر اور حق کو بظاہر یہ معاملہ ہو جائے تو آنے والا دور جو وہ حق ہی کے بلندی کے لیے ہوتا ہے۔ اور اسی کو عاشقوں نے اس بات سے ذکر کیا تھا نا کہ، اور اسی بات کو اس حوالے سے واضح کیا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام اہل سنت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت اسی بات کو ذکر کر، خارجیوں کی ایک اور میں نقطہ چینی اور ان کی بات بتاؤں، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے جب رافضیوں کے خلاف کتاب لکھی تحفہ اثنا شری تو فارسی میں لکھی تھی، اس میں جملہ یہ لکھا، انہوں نے جب تانا دیا نا رافضیوں نے کہ تم اہل بیت کو نہیں مانتے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم تو ڈھونڈتے ہیں کہ پیر بھی ہو تو سید ہی ہو۔ یہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہم ڈھونڈتے ہیں کہ پیر بھی ہو تو سید ہو، اور فرماتے ہیں کہ ہم اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اصحاب اہل بیت کو مرتبہ تکوین عطا فرمایا ہے کہ وہ ریاضت و عبادت کریں تو اللہ انہیں مقام تکوین کن کی طاقت عطا فرما دے۔ یہ شاہ صاحب نے تحفے میں لکھا ہے، دیوبندیوں نے اس کا ترجمہ کیا اور میر کتب خانے نے اس کو شائع کیا، یہ عبارت وہاں سے نکال دی، اور میں واضح طور پر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فارسی نسخے میں عبارت ہے، اردو ترجمے میں نہیں ہے۔
آخر تمہیں برا کیوں لگا؟ تم تو شاہ صاحب عبدالعزیز صاحب کے ماننے والے ہو نا، تو جب ان کے ماننے والے ہو تو ان کا عقیدہ پورا پورا لکھو، مانتے ان کو ہو، پھر ان کی کتاب شادی بات نکالتے ہو اور تم کہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا ٹھیک نہیں تو عقیدہ غلط ہے کہاں؟ تو میں نے کہا شاہ صاحب پھر تمہارے نزدیک مسلمان کیسے ہو گئے؟ شاہ صاحب، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے ماننے والے ہیں، ولی اللہ خاندان والے ہیں، دیوبندی گروپ انہیں کا ماننے والا، یہ جو باتیں کرتے ہیں، جہاں پر دہلی میں آپ کے مزارات ہیں وہاں پر تبلیغی جماعت نے قبضہ کر رکھا ہے اور یہ حوالے کہہ رہے ہیں ہمارے بزرگ ہیں. میں نے کہا بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں نا، وہ تمہارا بھیانک چہرہ واضح کرنے کے لیے کافی ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت، یہی نہیں بلکہ اپنے فتاوے میں اس بات کو ذکر کر دیا آپ، اور اس بات کو واضح کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنیں، دس محرم جب آتا ہے، شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ فقیر اپنے جیب سے، یہ بدبخت کہتے ہیں کہ دس محرم کا شربت بنانا حرام ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز جن کا ٹکڑا یہ کھا رہے ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں کہ دس محرم کو فقیر اپنے جیب سے نیاز حسین بناتا ہے اور جب عین وقت آتا ہے سلام کا تو کھڑے ہو کر امام حسین پر سلام پڑھتا ہے اور سرور پاتا ہے. میں پوچھتا ہوں ذرا، مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ جب امام حسین پر سلام شاہ عبدالعزیز جیسا آدمی پڑھے، آج تو ہمارے وہاں سب تسنوں میں لوگ بڑے بن جاتے ہیں نا، شاہ عبدالعزیز صاحب خام خان ہی بڑے بنے کہ پانچ دس آدمی کو پکڑا تو انہوں نے نعرہ لگا تو کہا جناب یہ ہمارے بڑے عالم ہو گئے، یہ ہمارے بڑے پیر صاحب ہو گئے. ادھر ڈھونگ دھتورا نہیں ہے، انہوں نے اپنی صلاحیت سے سکہ منوایا ہے، اپنی قابلیت سے سکہ منوایا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگردوں میں فضل خیر آبادی جیسے لوگ ہیں، بڑے بڑے عظیم محدثین لوگ ہیں جنہوں نے بڑے صغیر میں حدیث کا کام کیا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ وہ منظر ذرا چشم تصور میں لائیے اور ذرا سوچئے کہ دہلی کی سرزمین ہے، شاہ صاحب کا مدرسہ ہے، دس محرم کو نیاز حسین تیار ہو گئی ہے اور شاہ صاحب کھڑے ہو کر کربلا والوں پر سلام پڑھ رہے ہیں، تو وہ مجمع کیسا ہوگا؟ وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ وہ منظر کیسا ہوگا؟ چشم تصور میں آپ دیکھیے. تو یہ ہے عشق بیت اور یہ ہے مسلک اہل سنت، یہ ہے مسلک اہل سنت. اب آپ دیکھیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ذرا پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے. ایک بات میں عرض کروں آپ کے سامنے کہ کسی، اس کو میں ذرا یہاں پر ریکارڈ کروا دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ کسی تقریر میں، بلکہ یہ نیاباد اور لیاری میں تقریر تھی جہاں پر غیر مقلدین بہت ہوتے ہیں اور غیر مقلدین کے چڑھ سینے پر چڑھ کر ان کے ماحول میں بولنے کی بات ہی اور ہے امام حسین کی شان میں. تو میں نے وہاں پر یہ جملہ کہا تھا، لیکن میں حاسدوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، تم تو اپنی قبر کا حل مت کرو. اگر وہاں بھی میری تقریر پر اعتراض کرے تو اس کو تو ہم دلیل دیں گے، لیکن تمہیں اگر ہماری ذات پسند نہیں ہے کہ مظفر شاہ ہمیں پسند نہیں ہے، تو کم سے کم جو جملے جن بارگاہوں میں کہے جا رہے ہیں وہ تو آپ کے بھی بزرگ ہیں نا، آپ کے بھی بزرگ ہیں نا، اس کو قبول کر. اس وقت میں نے یہ جملہ کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، دو شہزادوں کی لڑائی تھی، تو میں نے یہ جملہ کہا کہ جناب یزید شہزادہ نہیں حرام زادہ تھا، یہ میری زبان سے نکلا لفظ اور بالکل ٹھیک نکلا، بالکل. میں نے کہا شہزادے اور صاحبزادے تو حسین تھے، یزید تو حرام زادہ تھا. لوگ کہنے لگے یہ غلط ہے، میں نے کہا ملفوظات اعلی حضرت اٹھا کر دیکھیں. حرام زادے کا لفظ شیطان کے لیے بولا جاتا ہے، بدبخت اور برے اور کمینے کے لیے بولا جاتا ہے. بولے کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ اور اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ جب حرامزادے کا لفظ کہا جائے کسی فاسق کو، تو فرما فاسق کو کہا جا سکتا ہے. تو حاسدوں کم سے کم مسئلے کے اعلی حضرت تو نہ چھوڑو. اگر امت میں فروغ کے لیے ہمیں تمہاری خشک رضویت سے اختلاف ہے، تو کم سے کم اعلی حضرت تو تمہارے بھی ہیں نا، تو ذرا اس طرف بھی توجہ کرو. لیکن سن لو کہ تم نے اگر اس معاملے کے میں کہ جناب یزید کو یہ کیوں کہہ دیا، میں نے کہا اگر یہ ثابت نہ بھی ہوتا نا تو تمہیں اعتراض کرنے کا جواز نہیں بننا چاہیے تھا، اعتراض کرنے کا جواز نہیں بننا چاہیے تھا، اور اعتراض کرنا تھا تو پھر میری ذات پر کرتے کہ ہاں مظفر شاہ نے یہ لفظ کہا ہے، تم اس کی کھوج کے لیے فتاوے نہ کھولتے کہ یزید کو یہ کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا. میں نے کہا تم بھی کسی نہ طریقے سے یزید کی دلالی کر رہے ہو کہ کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا، اس کے بارے میں جتنی بری بات کہی جائے سب جائز ہے. عشق اور چیز ہوتا ہے اور خوش ملائیت، بولیں خوش ملائیت. آپ کہیں یہ کیسی بات کر رہی ہے، عشق اور ہوتا ہے خوش ملائیت؟ میں نے کہا امام شافعی سے پوچھو نا جو اپنے آپ کو رافضی کہنے پہ تیار ہو گئے. عشق اور ہوتا ہے، خوش ملائیت اور ہوتی ہے. اگر یہ بات نہیں سمجھ میں آتی تو امام شافعی جو کہیں ہاں جاؤ میں رافضی ہوں، کوئی اپنے آپ کو رامزی کہہ سکتا ہے؟ لیکن فرما کر ذکر رسول کے لیے، ذکر اہل بیت کے لیے تم مجھے کہتے تو جاؤ مجھے رامزی کہہ دو. تو عشق وہاں پر ہے کہ ہر قسم کے الزام کو پھر قبول کر لیتا ہے،
ہر قسم کے الزام کو پھر قبول کر لے. اس بات کو مکمل کر کے میں آگے کے موضوع کی طرف آپ کی توجہ کو لے جاتا ہوں کہ حضرات اہل بیت کے حوالے سے یہ چند جملے میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے کیے کہ آپ کا جوش ایمان، آپ کے اندر ایمان کے جوش اور جذبات پیدا ہو جائیں اور آپ تیار ہو جائیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کی شوکت کو سماعت کرنے کے لیے. میں نے اس پر تفصیلی خطابات دیگر اور جگہوں پر بھی کیے ہیں، وہ نیٹ پر آپ جو گویا کہ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک بات میں یہاں پر کہہ دینا چاہتا ہوں خود جان بوجھ کر اور زبردستی، تاکہ شاید کوئی یہ تقریر سن رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات چلی جائے، سن لو، حضرت امیر معاویہ بھی حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سنو، امام حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صحابی ہیں وہ، صحابی ہیں وہ، جو ان کو صحابی نہ مانے وہ منافق ہے، وہ صحابی ہیں، لیکن جو حسین کی صحابیت ہے وہ اور ہے. یہ تم کو فرق کرنا پڑے گا ورنہ خارجیت تمہارے اندر گھس جائے گی. تم کو فرق کرنا پڑے گا، تم کو وہ عبارات دیکھنی پڑے گی کہ صحابہ جو حسین اور حسن کے پاؤں کو چوم رہے ہیں، اپنے کاندھوں پر اٹھا رہے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بڑی تفصیلی تقریر محرم میں کی ہے، اس کا ایک حوالہ نوٹ کرا کر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. جامع ترمذی کے اندر جو روایت موجود ہے حضرت امام حسن اور امام حسین کے بارے میں، حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو بہت سے نجیب اور بہت سے رقیب عطا فرمائے ہیں. بہت سے نجیب اور بہت سے بولے رقیب عطا. رقیب وہ ہوتا ہے جو نبی کے ہر عمل کی طرف دیکھتا ہے تاکہ امت کو آگے پہنچائے، اس کی نگہبانی کرتا ہے، رقیب ہمارا نگہبان. اور نجیب وہ ہوتا ہے جو اس ذات سے تقوی حاصل کرتا ہے، اس ذات سے تقوی حاصل کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے، جامع ترمذی میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو نجیب اور رقیب عطا فرمائے ہیں. کسی کو دو، کسی کو چار، کسی کو پانچ، کسی کو چار، کسی کو پانچ. فرمایا مجھے اللہ نے 14 نقیب اور رقیب عطا فرمائے ہیں. کتنے؟ 14. بولے مل کر کتنے؟ 14. 14 رقیب اور 14 مجھے گویا کہ نجیب عطا فرمائے ہیں، نقیب اور رجیب مجھے عطا فرمائے. پوچھا گیا حضور وہ کون ہے؟ سرکار نے نام گنوانا شروع کیا. سیدنا صدیق اکبر کا نام گنوایا، سیدنا عمر کا نام لیا، سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا، دیگر اور جلیل القدر صحابہ کا نام لیا، اور ساتھ ہی میں کہا حسن بھی ہے حسین بھی ہے. کوئی پوچھے یا رسول اللہ حسن تو آپ کی جب آپ فرما رہے ہیں تو 4 سال کا بچہ ہے، حسین 2-2.5 سال کا ہے. حضور یہ نجیب کیسے بن گئے؟ فرمایا یہی تو کمال میری اولاد کا ہے. فرمایا تم میرے سامنے مسجد میں بیٹھ کر غور سے مجھے دیکھتے ہو، یہ دونوں مسجد میں کھیلتے رہتے ہیں. تم میرے سامنے با ادب ہو کر بیٹھتے ہو، یہ میرے ہاتھ پکڑ کے ممبر سے اتار دیتے ہیں. تم میرے سامنے پلکھے نہیں اٹھاتے ہو، یہ میری گود میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. تم میرے سامنے ایک لفظ نہیں بول سکتے ہو، یہ میری ریش مبارک میں ہاتھ ڈال کر کہتے ہیں پیاس لگی ہے پانی پلاؤ. تو اب میں پوچھتا ہوں یہ قدریں ہیں کسی کے پاس؟ تو امام حسن نجیب ہیں، امام حسین نجیب ہیں، اس درجے میں سیدنا امیر معاویہ نہیں ہے. خارجیت ذرا نکالیں ذہن سے، خارجیت نکالیں. میں نے پہلے کہا کہ خارجی وہ ہے جو صحابہ کی طرف جائے گا اہل بیت کو چھوڑے گا، اور رافضی وہ ہے جو اہل بیت کی طرف جائے گا صحابہ کو چھوڑے گا. اور ہم دو دیکھیں کیسا فیصلہ کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں رتبہ سب کو دیں گے لیکن فضیلت سب کی ہے کہ نہیں ہے. جس طرح نبوت میں سارے نبی برابر ہے لیکن درجہ ان میں فضیلت جدا ہے، تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض، یہی چیز ہے. نفس صحابیت میں سب برابر ہے لیکن فضیلت سب کی نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ صحابی تو ہیں لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی حضرت امام حسن کی ذات بابرکات ان سے بہت برگزیدہ ہے، بہت فضیلت والی ہے. اور کسی کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیے اس بات کو سمجھنے کے لیے، سیدنا امیر معاویہ کے حوالے سے بھی اس بات کو میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں اور اس بات کو واضح کرتا ہوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا بڑا رتبہ اور مقام ہے، اگر وہ حضرت امیر معاویہ کے سامنے آئے اور حضرت امیر معاویہ کو خلافت دی، یہ اس لیے نہیں کہ سیدنا امیر معاویہ اس کے مستحق تھے، نہیں، یہ میرے امام نے اپنے رتبے سے تنزل کیا ہے، بر سبیل تنزل اتر کر کے امت میں فراق نہ ہو. اگر حقانیت کے ساتھ تاریخ پڑھو گے سنیوں کی تو یہ تم کو کہنا پڑے گا. امام حسن اس وقت حق پر ہیں،
لیکن امت کے اندر کشت و خون کا معاملہ اور مارکہ گرم نہ ہو جائے. میرے امام امام حسن نے اپنے مرتبے سے تنزل کیا ہے اور نیچے اتر کر کہا کہ ٹھیک ہے امیر معاویہ سے کہ ٹھیک ہے حکومت میں تمہارے حوالے کرتا ہوں, یہ چند شرائط ہیں جن کی زمینیں ہیں جن کے معاملات ہیں جن کے معاملات ہیں. اور پھر امام حسن نے کوئی یہ اس اعتبار سے نہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی پھر بعد میں بادشاہی کوئی مشکوک تھی, نہیں, حضرت امام حسن کا ان کے ساتھ صلح کرنا ان کے تمام نظام کو درست کرنا ہے, اور حضرت امیر معاویہ کی صحابیت اور تمام معاملات کو درست کرنا ہے. یہ علی کی اولاد ہیں, جان تو دے سکتے ہیں لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے. اگر امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے تو یہ دونوں شرافت کے تقاضے تھے, اور حضرت امیر معاویہ کی تقویٰ صحابیت کا گویا کہ مسلم ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے, کیونکہ امام حسن ایک فاسق فاجر اور معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد ایک منافق کے ہاتھ میں پوری حکومت سرکار کی کس طرح دے سکتے ہیں, نظام کس طرح دے سکتے ہیں. آپ کا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا امیر معاویہ صاحب الرائے, نیک, متقی, پرہیزگار, صالح اور مومن شخص تھے, لیکن حق پر امام حسن تھے. یہ ہے سنیت, یہ ہے سب ٹھیک ہے, یہ بھی ہے یہ بھی ہے, لیکن حق پر امام حسن تھے. حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے مقابلے پر آئے, حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح ہوئی, صلح ہونا اس بات کی دلیل ہے جو والد کر رہے ہیں امام حسن کے, صلح ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے لیے ان کے دل میں احترام تھا, وہ صاحب ایمان تھے, صحابی تھے, لیکن علی حق پر تھے. حضرت امیر معاویہ کی قدر و قیمت ہے لیکن حق پر علی تھے, اس بات کو ماننا ہے. یہ اہل سنت ہے, یہ اہل, اور حضور نے فرمایا تھا کہ ہذا سید, جو بخاری حدیث ہے مناقب امام حسن میں, ابن ہذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین الفیتین من المسلمین, کہ یہ میرا بیٹا سید ہے اور سردار ہے, ان قریب اللہ رب العالمین ایک بہت بڑے دو مسلمان گروہ کے درمیان صلح اس کے ذریعے فرمائے گا. تو امام حسن رضی اللہ تعالی نے صلح کی اور یہ تمام معاملات گویا کہ بروئے کار ہوئے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یزید کی خرافات اور یزید کی خباثت سے آج بھی امام حسین حضرت امیر معاویہ کے دل پریشان ہے, اور قیامت کے دن یہ آپ کے لیے بہت بڑا معاملہ ہوگا کہ جب یزید کو سامنے لایا جائے گا, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت انہیں اپنے دامن کرم میں لے لیں گے کہ آپ نے تو ہمارا ادب کیا تھا, احترام کیا تھا, یہ بیٹا تو ایسا ہے جیسا نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان ہے. نوح علیہ السلام کے سامنے اگر کنان کو کھڑا کر دیا جائے تو نوح علیہ السلام کا سر شرم سے نہیں جھکے گا, اسی طرح یزید کو لا کر حضرت امیر معاویہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو ان کا سر عزت بھی نہیں جھکے گا, کیونکہ وہ مذہبی لوگ ہیں, وہ مذہب کو فوقیت دینے والے لوگ ہیں. تو اس سوال کو میں نے یہاں پر رفع کیا آپ کے سامنے. اب آپ آئیے اس حوالے سے سیدنا علی کرم اللہ وجل کریم کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں. دیگر تقاریر کے اندر میں نے تفصیل کی, ضرورت یہ ہے حضرت علی کے حوالے سے, فضائل و مناقب اپنی جگہ پر ہے, بہت بڑے فضائل ہیں, بہت بڑے مناقب ہیں. حضور نے آپ کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس بات کو زیارت الخفا میں لکھ دیا, اور اس کے بعد سلمان ندوی وغیرہ جتنے ندوی ہیں تمام نے لکھا, اس بات کو قبول کیا کہ جتنے فضائل اور جتنی کثرت سے فضیلت حضور کی زبان سے علی کے لیے ثابت ہوئی ہے اتنی کسی کے لیے نہیں. یہ بھی اہل سنت کا مت. اور فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا ہونا, فرمایا یہ کیوں, فرمایا اس لیے کہ اصل فضیلت قرب مصطفیٰ ہے. تو قرب کے اندر جو جزوی فضیلت مولا علی کو نصیب ہوئی وہ کسی کو نہیں ہوئی, اس لیے کہ پیدا ہوئے تو حضور کے آغوش میں آئے, آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا, گھٹی دی جا رہی ہے تو سرکار کا لواح بہن جا رہا ہے, ایمان کی بات ہوئی تو کہا حضور میرے ٹانگیں تو کمزور ہیں لیکن آپ کا ساتھ دوں گا, ہر سفر کے اندر ساتھ میں ہیں. اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ مناجات اور التجا والی جو دعائیں ہیں اور جو خلوت کی عبادتوں کے تقاضے ہیں وہ کثرت کے ساتھ حضرت علی ہی سے ثابت ہیں. اور محبت دیکھیں, اس لیے میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ بھی خلوت میں حضور کے ساتھ ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کی سب سے زیادہ تعریف بالخصوص حضرت علی کی تعریف جس عظیم ہستی سے ثابت ہے وہ میری ماں سیدہ عائشہ سے ثابت ہے. حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور اہل بیت کی تعریف میں کثرت سے روایت سیدہ عائشہ کی جانب سے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندر بانٹ انہوں نے کیا ہے وہ اس سے مبرہ اور منزہ ہے حضرت علی کے احترام اور مرتبے کے اعتبار سے. اور حضرت علی کا علم ایک مستحکم مضبوط علم تھا, حضرت عائشہ بہت بڑی فقیہ، بہت بڑی مفتیہ، بہت بڑی مجتہدہ ہیں اور صاحب الرائے ہیں، اور ایسی مجتہدہ ہے کہ براہ راست قرآن سے استدلال کرتی ہیں. کئی ایسے مسائل ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے. لیکن ایک دفعہ مسئلہ الخفین کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا کہ موضوع پر مسا کرنا ہے اس کی مدت کیا ہے، فرمایا علی سے پوچھ لو. کہ مجھے نہیں آتا، یہ اس کی تحقیق علی کے پاس. یہ ہے آپ کی کشادہ دلی. جو اللہ کی رضا کے لیے دین بیان کرتا ہے اسے آگے کسی کی طرف بڑھانے میں اسے ہیچ اور آر نہیں ہوتی کہ میرے سے بھاگ جائے گا، میری عزت کم ہو جائے گی. نہیں، وہ اللہ کی رضی. تو پوچھا گیا کہ آپ مسائل الخفین میں مدت کیا بتاتے ہیں؟ تین دن بتاتے ہیں، دو دن بتاتے ہیں، ایک دن بتاتے ہیں، تو یہ مسائل الخفین کیا مدت کیا بتاتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ ایک ہے مسافری کا وقت اور ایک ہے اقامت کا وقت. کہ مسافر جو ہے وہ کتنے عرصے تک، کتنے رات، کتنے دن تک موزے پر مسا کرے گا، اور ایک مقیم ہے کہ جب وہ موزہ پہن لیتے ہیں، موزے سے مراد یہ جوتے میں ہم لوگ سوکس پہنتے ہیں یہ نہیں ہے، بلکہ وہ چمڑے کا موزہ جس کے نیچے نیال بنی ہوئی ہوتی ہے، جس کا ذکر پورے فقہ کتابوں کے اندر آیا ہے، تو اس کے اوپر اگر مسا کیا جائے تو وہ مسافر کے لیے کیسا ہے اور مقیم کے لیے کیسا ہے؟ سیدنا نے کہا یہ علی سے ہی پوچھو تم جا کے، وہ اس مسئلے میں صاحب الرائے ہیں. اور پھر ساری امت نے اس مسئلے میں حضرت علی کی جانب رجوع کیا ہے، اور حضرت علی نے تین دن کی مدت اور ایک دن کی مدت جو ذکر رات کے ساتھ ذکر کی ہے، یہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے قول سے ہوئی ہے. اور جو یہ آپ ذکر کرتے ہیں نا کہ حضرت عمر نے ہجرت کا، سن ہجری کا ایجاد کروایا، یہ ایجاد حضرت عمر کے دستخط سے تو ہوا لیکن فکر علی کی تھی. یہ بھی معاملے ہوئے کہ جناب میں نے یہ سودا آپ کو بیچا اس کے عوض. تو حضرت عمر کے پاس جب پہنچا تو فرمایا کہ یہ سودا بیچا تو ہے لیکن پیمنٹ کب ملے گی؟ اس رمضان میں، اس رمضان میں، اس رمضان میں. اب اس کو جب تک تاریخ متعین نہیں ہوگی تو کاروبار کیسے چلے گا، معاملات کیسے چلیں گے؟ اب مشاورت ہوئی، کسی نے کہا جناب رومیوں کی طرف چلے جائیں، کسی نے کہا جناب فلانے کی طرف چلے جائیں، کسی نے کہا فلانے کی طرف چلے جائیں. حضرت علی خاموش تھے. حضرت علی سے حضرت عمر نے فرمایا علی تم کیا کہتے ہو؟ فرمایا حضور کی ہجرت کا واقعہ سب سے بڑا انقلابی واقعہ ہے، اس کو مرکز اور اس کو گویا کہ مرکز اور بنیاد بنائی جائے. حضرت عمر نے کہا بالکل ٹھیک ہے. سارے صحابہ نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے. تو سارے صحابہ کو اجماع ہوا ہے تاریخ کے اوپر اور سن کے ایجاد کے اوپر، یہ حضرت عمر کے دار میں تو ہوا ہے لیکن فکر علی سے ہوا ہے. اس لیے حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے وہاں نہ رکھنا جہاں علی نہ ہو. اور جب حضرت علی جواب دیتے ہیں تو ایک نہیں کئی جگہ پر حضرت عمر، یہ صحابہ کی باہم محبت ہے، صحابہ کی باہم محبت، صحابہ بھی اہل بیت میں ہیں. اس پر اہل بیت کی میری تفصیلی تقریر آپ سن سکتے ہیں، صحابہ بھی اہل بیت میں لیکن خصوصیت کے ساتھ خون کی نسبت کے اعتبار سے ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے. تو صحابہ میں یہ بڑی ہم آہنگی ہے محبت میں. اب حضرت فاروق اعظم دیکھیں، میں آپ کے سامنے یہ چند نقطے رکھ رہا ہوں، ذرا توجہ رکھیے گا. حضرت فاروق اعظم کو دیکھیے کہ جب ایک نہیں درجنوں جگہ پر جب بظاہر وہ بات، وہ جواب مستحضر نہیں دماغ میں، علی تم کیا کہتے ہو؟ فرما علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ. جب حضرت علی آ کر جواب دیتے تو قلب مطمئن ہو جاتا، کہا یہی جو علی نے کہا ہے، یہی درست ہے. اور پھر بڑے بڑی خوشی سے کہتے تھے یا اللہ عمر کو وہاں نہ رکھ جہاں علی نہ ہو، لولا علی لہلک عمر. ارے علی اگر تو نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ پیاری جملہ، آپ لفظ دیکھیے کہ اس کے پیچھے پیار کتنا ہے اور عقیدت کتنی ہے کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. اور اسی طرح یہ محبت ایک جانب نہیں ہے، وہ ایک عربی کا مقولہ ہے نا کہ الحب جانبین والبغض ہکذا، کہتے ہیں محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے. یہ جو آپ علی کی، حضرت علی کی محبت میں بیٹھے ہیں نا، بولے نا، جو یوں ہی بیٹھا بولے ٹائم پاس کرنا چلو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے یا ایسی آ گئے تو کوئی زحمت نہیں دے رہا، لیکن آپ سب حضرت علی کی محبت میں بیٹھے ہوئے، موتقف ہوں یا غیر موتقف ہوں، سب حضرت علی کی محبت میں بیٹھے ہیں. آپ کے چمکتے ہوئے چہرے یہی بتا رہے ہیں، بولے سبحان اللہ. تو پھر عربی کا یہ مقولہ یاد رکھیے، سبحان اللہ، نجف کی طرف توجہ کر کے، الحب جانبین، محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے پیارو، سبحان اللہ کہو نا. میں تو کہتا ہوں کہ مان نچھاور کرو وہ خوشی پیدا نہ ہو جو اس لفظ میں ہونی چاہیے کہ محبت دونوں طرف سے ہے، میرا مولا نجف سے دیکھ رہا ہے. یہ ان کی کرم نوازی ہے آپ پر. اور یہ مولا، میں نے پہلے کہا کہ خارجیوں کے سامنے کہا کرو یہ صحابہ کی سنت ہے، مولا کائنات دیکھ رہے ہیں. اور یہ عربی کا مقولہ اگر صادق رکھے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ الحب جانبین والبغض ہکذا، محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے.
ایک طرف سے نہیں ہوتی محبت، دونوں طرف سے ہوتی ہے. اسی طرح بغض بھی دونوں طرف سے ہوتا ہے، اسی طرح بغض بھی. تو آپ کو حضرت علی سے محبت ہے تو اس لیے کہ حضرت علی آپ سے پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت ہے آپ کو اس لیے کہ اہل بیت آپ سے پیار کرتے ہیں. میرے آقا حضرت خلیفہ بلا فضل سیدنا صدیق اکبر کا نام سن کر آپ جھوم جاتے ہیں، فاروق اعظم کے نام لینے سے آپ کا سر مقدس عقیدت سے جھک جاتا ہے، عثمان غنی کا نام لینے سے آپ کی آنکھوں میں حیا اور شرم کے وہ گداز طریقے کشادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اس لیے کہ ان کی کرم نوازی ہے جو آپ کے دل پر ظاہر ہو رہی ہے. الحب جانبین والبغض ہکذا، یہ بڑا پیارا مقولہ ہے کہ محبت جو ہے وہ دونوں جانب سے ہوتی ہے. محبت محبت. اب دیکھیں حضرت عمر محبت کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اے علی جہاں تو نہ ہو اللہ مجھے وہاں نہ رکھے. علی خلیفہ خود ہیں، امیر المومنین ہیں، خود خلیفہ ہیں، لیکن بولنے میں کوئی آر نہیں ہے، تو تمہیں آر کیوں ہے زبان کے اللہ کہنے میں؟ دیکھیں اگر حضرت علی کا ذکر کرنے شیعت ہے تو حضرت عمر کو کہو تو دیوانگی میں کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، علی تو نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو کتنا پیار ہے اہل بیت سے، بولے سبحان اللہ. یہ پیدا کرنا ہے اس وقت امن و امان کے لیے، کیونکہ یہ محبت عاشقی کا پیغام ان بزرگوں کا، یہ دلوں کو نرم کرتا ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے، یہ بغض کو ختم کرتا ہے، یہ نفرت کو ختم کرتا ہے. جب یہاں سے محبت ہے، حضرت عمر کی طرف سے محبت ہے، ایسی محبت ہے، ایسی ٹوٹ کر محبت ہے، تو وہاں سے بھی محبت کیسی ہے کہ حضرت عمر نے، حضرت علی نے اپنی پوری زندگی میں جس کو آئیڈیل بنایا نا، اپنی خلافت کی 5 سال زندگی میں لگ بھگ، یہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، وقت میرے پاس نہیں ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، ورنہ میں تفصیل سے اس کے سامنے ایک ایک جزی آپ کے سامنے رس کرتا، پھر کبھی زندگی رہی تو محبت و عمر والی پر ایک تفصیلی تقریر آپ کے سامنے رس کروں گا، اس میں یہ قاعدے شرائط کے ساتھ ذکر کروں گا. لیکن یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت علی کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو حضرت علی نے بہت پرفتن دور پایا، ہر جگہ ہنگامے، فساد، پریشانیوں کا دور تھا. لیکن آپ اس بات کو دیکھیں کہ حضرت علی نے اپنی زندگی میں جس کو آئیڈیل بنایا وہ فاروق اعظم تھے. زہد حضرت علی کا ایسا تھا، زہد دنیا سے دوری اور دنیا کو ناپسند کرنا، یہ ایسا تھا. میں پہلے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں مشکاء شریف سے، تو یہ آپ ذرا درود پاک پڑھیے ایک دفعہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غور سے اس حدیث کو سنیے، میرے آقا نے زندگی کے بڑے 5 بڑے پیارے اصول بیان کیے ہیں، زندگی کے بڑے 5 پیارے اصول بیان کیے، ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا. ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ، سرکار نے فرمایا کہ مجھ سے یہ چند باتیں لے لو، پھر ان پر عمل جو کرے گا یا اسے سکھائے گا اور اس پر عمل کرے گا. میں نے عرض کیا رسول اللہ میں ہوں جو اسے لے لیتا ہوں اور لوگوں کو سکھاؤں گا. سرکار نے فرمایا وہ 5 چیزیں ہیں جس کو اپنے دانتوں میں دبا کر رکھو اور پکڑ کے رکھو. اس پرفتن دور کے اندر یہ بہت خوبصورت حل ہے. فرمایا حضور وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ حرام چیزوں سے بچو. پہلی چیز حرام چیزوں سے، یہ زہد ہے، حرام چیزوں سے بچو. تم لوگوں میں بڑے عابد ہو جاؤ گے، بڑے پرہیزگار ہو جاؤ گے، حرام چیزوں سے بچو. اتق المحارم تکن اعبد الناس، تو لوگوں میں بڑے عابد ہو جاؤ گے. اور فرمایا اور اللہ تعالیٰ جو تمہاری قسمت اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری قسمت کر دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تقدیر پر بھروسہ کرو، لوگوں سے غنی ہو جاؤ گے، ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، کسی بھکاری نہیں بنو گے. جو تقدیر پر اگر کامل بھروسہ کر لو تو لوگوں سے غنی ہو جاؤ گے. اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو تو پکے مومن ہو جاؤ گے. ابھی بہت معنی خیز جملے ہیں، لیکن میں صرف یہ زہد کے حوالے سے 5 علامت آپ کو ذکر کر رہا ہوں. فرمایا جو اپنے لیے چاہتے ہو وہ مسلمان بھائی کے لیے چاہو، اور زیادہ ہنسو نہیں کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے. یہ 5 چیزیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کے حوالے سے ذکر فرمائی. یہ زہد ہے دنیا سے دوری، کہ تقدیر پر کامل بھروسہ رکھو. تقدیر پر بولے نا، تقدیر پر کامل بھروسہ رکھو، لوگوں سے مستغنی ہو جاؤ گے. مستغنی کسی کی پرواہ نہیں رہے گی، پھر اللہ رب العالمین کی طرف لگے رہو گے. یہ چیز آپ کو حضرت علی کے زہد میں نظر آئے گی کہ حضرت علی نے اپنی زندگی کے اندر جس کو معیار بنایا، جس کی شخصیت کو آئیڈیل بنایا، وہ حضرت فاروق اعظم ہے. جب آپ آئے تو آپ سے کہا گیا، جب آپ پہنچے کوفے کے اندر آپ کے لیے بستر لگ رہا تھا، معاملات ہو رہے تھے، آپ نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا حضور یہ آپ کا مکان تیار ہو رہا ہے. فرمایا کیا مکان؟ کہا عمر مکان میں رہے ہیں. یہ حضرت علی نے کہا عمر مکان میں رہے ہیں، ایک درخت کے نیچے سوتے تھے.
فرما. وہ بھی ایک درخت کے نیچے سوتے تھے. فرمایا میرا بستر وہاں نہیں لگے گا, میرا بستر یہاں پر لگے گا. تو یہ زہد کی چیزیں حضرت سیدنا علی کرم اللہ جل کریم کے موجود ہے, اس کو منسوب کرتے ہیں حضرت عمر کی طرف. کیا عمر نے کبھی ایسا کیا تھا؟ یعنی کئی ایسی جگہیں آپ کی سیرت مبارکہ کے اندر آتی کہ جس میں آپ سیدنا عمر کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کیا عمر نے ایسا کیا تھا؟ عمر نے یہ کہا تھا؟ عمر نے ایسا ہی کیا تھا جیسا میں کر رہا ہوں؟ تو آپ نے اپنی خلافت اور اپنے انداز کی دلیل جو ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کی زندگی کو بنائی ہے. اب آئیے آگے چلتے ہیں, اور مختصر سے جو وقت رہ گیا اس میں چند باتیں جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ جل کریم کی زندگی کے اندر وہ کیا وصول تھے جس کی انہوں نے سختی سے پابندی کی ہے. یہ میسج ہے, میسج پیغام ہے مولا علی کے چاہنے والوں کے اس پرفتن دور کے اندر. اور آخر میں پھر ایک اہل بیت کی زبردست تعریف کر کے تقریر ختم کریں گے. حضرت دیکھیں ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں, یہ ذکر بہت بڑی نعمت ہے. کربلا والوں کا ذکر بڑی نعمت ہے, لیکن یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ وہ کیا اصول تھے جس کی وہ سختی سے پابند تھے. کیا وجہ تھی, کیا وہ وجہ تھی کہ حضرت علی کرم اللہ جل کریم حضرت امام حسین کربلا میں آئے اور دوبارہ لوٹے نہیں؟ تو ان کی زندگی کے اصول آپ نے سمجھنے ہیں. امام حسین کربلا میں اس لیے نہیں گئے تھے کہ بعد میں آپ 10 محرم کو اہل بیت کی نیاز دلوائیں, یہ بہت بڑی سعادت ہے, لیکن یہ مقصد یہ نہیں تھا. ملے گا بہت بڑا اجر, محبت کا صدقہ ملے گا, سب ملے گا, لیکن اصل مقصد یہ نہیں تھا. اصل مقصد جو تھا اس کو سمجھنا ہے. وہ میں نے کئی تقریروں میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ جب میرے نانا کے دین کو بگاڑنے کے لیے یا میرے نانا کی عزت والے امامے پر اور چادر پر دست درازی کی جائے گی, تو اس وقت وقت کے یزید کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے اور اس کے لشکر اس کی کثرت کو نہیں دیکھنا ہے, بڑے تمہارے بیوی بچے تمہارے ساتھ کیوں نہ ہو, بس میدان میں آنا ہے. یہ حسینیت ہے, یہ حضرت امام حسین سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب میرے نانا کی عزت کی چادر پر ہاتھ ڈالا جائے اور میرے نانا کے دین اور عظمت کو پامال کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ہوگا تو بہت بڑا بادشاہ, لیکن تم نے اس کی بادشاہی کو نہیں دیکھنی, نسبت مصطفیٰ کو دیکھنا ہے. اور تم نے مجھے دیکھنا ہے اور کھڑے ہو جانا ہے اس کے سامنے, کھڑے ہو جانا ہے, پھر تم دیکھو گے تمہارے اندر ایمانی سکون کتنا آئے گا. لیکن تم دنیا کے کتے بن کر اگر تم پیچھے رہے تو تمہیں نیند بھی نہیں آئے گی, تمہارا ضمیر تمہیں ہمیشہ دھتکارتا رہے گا, ہمیشہ دھتکارتا رہے گا. اور اس دھتکارے کا حل تم نے نہیں تلاش کیا نا تو مرتے وقت کلمہ بھی نہیں ملے گا, الاعیاذ باللہ. کیونکہ ضمیر مطمئن رکھو, اس سے بندہ ایمان لے جاتا ہے, اچھوں کی سنگت کے اعتبار سے, اس اعتبار. لیکن آپ دیکھیں کہ ضمیر کا مطمئن ہونا یہ ہر ایک کا نہیں ہے. کسی فاسق کا ضمیر مطمئن ہو اس کے برے کام پر تو کیا مطلب کہ وہ ٹھیک ہے؟ نہیں. ان جس طرح کہ اسی جگہ پر حضور تعالی شریعہ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی تھی جو وہ ایک دماغ کے اندر بیٹھ گئی. آپ نے فرمایا کہ ہمیں فساق کے طریقے کو عمل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ جناب نعت میں اگر یہ طرز لایا جائے تو لوگ زیادہ سنتے ہیں, نعت میں اگر کوئی سر دے دیا جائے, ڈھول اور تاش بجا دیا جائے اور منہ سے ڈھول کی آواز نکال دی جائے تو لوگ زیادہ سنتے ہیں. تو اس پر تاج شریعہ کا ایک بڑا پیارا جملہ تھا, امام الکلام کلام الامام ہے, بڑی پیاری اور خوبصورت بات کی ہے کہ ہمیں تو فساق کے طریق پر تو نہیں چلنا ہے, ہمیں تو صالحین کے طریق پر چلنا ہے نا. اور تمہیں کس نے کہا کہ تم ایسی تبلیغ کرو کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں؟ تم تو اس حق کی پاسداری کرتے ہوئے سارے معاملات کرو. حضرت علی کرم اللہ جل کریم کے دور کی بات میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ حضرت علی کے دور میں قدر فتنے فسادات جو پیدا ہوئے آخر اس کی وجہ کیا تھی, اور حضرت علی نے اس کو ختم کرنے کے اندر مکمل کمانڈ اس کی کیوں نہیں پائی اور آپ کو شہید کر دیا گیا؟ وہ آپ کا اصول تھا, جان دی لیکن اصول نہیں چھوڑا آپ نے, کہا میری جان لے لو اصول نہیں. بدعملی کرو گے اس کا مطلب اگر تم بدماش بن گئے ہو, تمہارے پاس اسلحہ زیادہ آ گیا ہے, تمہارے پاس فوج زیادہ آ گئی, تو میں اپنے اصول چینج کر لوں؟ فرمایا نہیں, جان دے دوں گا اصول چینج نہیں کروں گا, کیونکہ اصول مجھے مصطفیٰ نے دیے ہیں. یہ ہے مولا علی کی شان. ہاں فرمایا کچھ بھی ہو جائے اصول چینج نہیں ہوگا, جان دے دوں گا لیکن اصول تبدیل نہیں ہوں گے. اب اس میں پہلی چیز یہ کہ وہ کیا اصول تھے جن کے وہ سختی سے پابند تھے, وہ کیا اقدار تھے جن کو ساری زندگی حضرت علی کرم اللہ جل کریم نے اپنے دل کے ساتھ لگائے رکھا. جب تک ہم اصول پسندی اور ان تمام چیزوں کو حضرت گرامی اپنے سامنے واضح نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ان تمام چیزوں کو سمجھ نہیں سکیں گے. اب آئیے آخر کے اندر میں آپ کی خدمت کے اندر وہ تمام چیزیں ذکر کرتا ہوں اور وہ واضح کرتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ جل کریم کے دور کے اندر جو کام ہوئے ہیں ان کاموں کے اندر اصل چیز بنیادی طور پر کیا تھی اور وہ فتنے فسادات جو کھڑے ہوئے. پہلی چیز تو یہ کہ حضرت علی کا پورا زمانہ خلافت جنگی اور شورش کی نظر ہو گیا, مار دھاڑ لڑائی جھگڑا اس کی نظر ہو گیا۔
اس کی وجہ کیا تھی؟ خیر وقت میرا مکمل ہو گیا ہے تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ نے بھی دور دراز کا سفر کرنا ہوتا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی اور مولا کی تعریف کے لیے رہی تو، ورنہ زندگی سے کیا کرنا ہے؟ اس زندگی سے کیا کرنا ہے؟ بس یہ پڑھ لیا، یہ دل میں چراغ روشن ہو گیا ہے، یہ ہماری قبروں کو روشن رکھے گا۔ جو ہماری قبروں پر آئے گا اس کی قبریں روشن ہو جائیں گی، اس کی زندگیاں روشن ہو جائیں گی۔ تو یہ چراغ دل میں جب جل گیا، یہ چراغ دل میں جل گیا تو پھر وہ قبریں زندہ رہتی ہیں، وہ قبریں زندہ رہتی ہیں، جو ان کی قبر پر جاتا ہے اس کا دل بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چراغ میں اپنے دل میں محفوظ رکھتا ہوں، پھر کبھی بتاؤں گا۔ لیکن صرف ایک بات جو حضرت علی کی سیرت سے میں سمجھا ہوں چند حوالوں کے ساتھ، آپ کے سامنے ایک ہی بات عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت علی کے دور میں بڑے فتنے فسادات یہ ہوئے وہ ہوئے، اپنے بھی مخالف ہوئے، غیر ظالم تو تھے اللہ اکبر، خارجیوں نے یہ الغار تو کیا تھا۔ ایک فرقہ جو کھڑا ہوا وہ قرآن کے لفظی قرآن کے لفظ سے استفادہ کرنا چاہتا تھا، اس کا معنی اس کا مفہوم اس کی تشریح سے اس کو کوئی تعلق نہیں تھا، بس وہ کہتا بس قرآن کا لفظ ہے میں اس کو مانوں گا۔ اس راج یہ کر رہے ہیں، حضرت علی نے ایک ان کے ساتھ جنگ کی ہے کہ انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الحکم الا للہ، ترجمہ بھی یہ بن رہا ہے، تو علی تم نے ابن عباس کو کیوں حاکم بنا لیا ہے؟ اب اس کا مراد کیا ہے، مفہوم کیا، وہ نہیں سمجھنا چاہتے۔ وہ فرقہ اہل قرآن جو آج چل رہا ہے پرویزیوں کی صورت میں اور خارجیوں کی صورت میں، حضرت علی کے دور کھڑا ہوا، اس نے کہا صرف ہم قرآن کی لکیر کو مانتے ہیں، اس کا ترجمہ مانتے ہیں، باقی کیا کہا جا رہا ہے، کس کو کہا جا رہا ہے، سب پر فٹ کرو۔ جس طرح وہابی کرتے ہیں نا کہ کفار سے مذمت والی آیتیں لا کر صحابہ پر فٹ کریں گے، اولیاء پر فٹ کریں گے، من دون اللہ، یہ ساری آیتیں پڑھیں گے۔ آپ کہیں گے بھائی یہ مراد نہیں، کہو ہم کو کیا کرنا ہے مراد اور مفہوم، ہم تو بے ڈھنگی چال والے ہیں، ہمیں تو جو قرآن میں لکھا ہوا ترجمہ پڑھ کے فٹ کر دیا کسی پر بھی۔ اسی کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے دفاع کیا، فرمایا یہ امت میں سب سے بدترین لوگ ہیں، شرار خلق اللہ تعالی، بدترین لوگ ہیں کہ جو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں جو کفار کی مذمت میں اتری ہے، فجالوہا للمؤمنین، مسلمانوں پر چسپا کر دیتے ہیں۔ تو اس کی ابتدا کب ہوئی ہے؟ حضرت علی کے دور سے ہوئی ہے۔ ایک تو ان خارجیوں کا جو قرآن کے غلط ترجمے، اس لیے میں بار بار آپ کرتا ہوں کہ ترجمے پہ اکتفا کبھی مت کرنا، کسی کو برا لگتا ہے لیکن میں نے کہا حضرت علی کے دور میں فتنہ جو اٹھا تھا وہ اسی وجہ سے اٹھا تھا۔ آج جو ڈاکٹر اسرار والے آپ کو تراویوں میں پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، ترجمہ ایک دفعہ ترجمہ نظر سے گزار دیں، اس کا بیٹا ایک دن ٹی وی میں کہنے کا ترجمہ نظر سے گزار دیں، میں نے کہا ترجمہ نظر سے گزار کر وہی خارجیت کو پیدا کیا جائے؟ حضرت علی کی فکر یہ تھی کہ ترجمے سے دین سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے حضرت علی نے مقابلہ کیا۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں، قرآن کے ترجمے کی بات کرنا یہ قرآن کی تعلیم پر زیادتی ہے، جب تک وہ تفاسیر حضور کی ذات حدیث مفہوم مقصد سب اس کے ساتھ شامل نہ کیا جائے۔ حضرت علی کی شہادت کا سب سے بڑا جو وجہ بنا ہے وہ یہ بدبخت بنے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ جناب حضرت علی نے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، حضرت علی نے حاکم بنایا ہے، لہذا قرآن یہ تو خدا کے مقابلے پر آئے، لہذا مار دو ان کو، یہی آج ہوتا ہے نا، بولے یہی ہوتا ہے، یہی حضرت علی کے لیے کیا۔ لیکن حضرت علی نے کہا کچھ بھی کر لو، میں یہ کہوں گا کہ تم کلمۃ حق کی نوریدہ بحل باطل، کہ تم کلمہ تو حق پڑھتے ہو لیکن ترجمہ اور معنی جو لے رہے وہ باطل ہے، یہ مراد نہیں اس کا۔ اگر اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں تو سورہ 3 میں اللہ فرماتا ہے علیہ اللہ بحکم الحاکمین، کہ اللہ سارے حاکموں کا حاکم نہیں، حاکم نہیں، اگر اللہ احکم ہے حاکمین، اگر اللہ کے سوا کوئی حاکم ہے ہی نہیں تو خدا اس سے بڑا حاکم کیسے ہوا، احکم کیسے ہوا؟ اور فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، کا اے محبوب و مسلمان ہی نے جب تک تجھے حاکم نہ مانے۔ تو یہاں پر تو رسول کو حاکم ماننا قرآن کی دلیلوں سے، اور دنیا میں کئی حاکم ہوں گے، سورہ احزاب کے اندر ہے، جب بیوی اور شوہر میں لڑائی ہو جائے تو قرآن نے کہا حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ایک حاکم ادھر سے آئے ایک حاکم ادھر سے آئے، تو قرآن نے یہ حکم کے لفظ سارے ذکر کیے ہیں۔ تو یہ صرف ایک آیت کو لے کر پڑ جانا، یہ خارجیوں کی وراثت ملی ہے مودودی کو، کس کو؟ اور یہ خارجی گروہ، اس کی تفسیر میں آپ کو جگہ جگہ یہ چیزیں نظر آئے گی۔ لیکن آپ نے مولا علی کا عاشق بن کر اس کی مذمت کرنی ہے، اس تفسیر اس فکر کی حوصلہ شکنی کرنی ہے۔ حضرت علی نے اس حوصلہ شکنی کے لیے، سنو، حضرت علی نے اس فکر کی حوصلہ شکنی کے لیے جان دے دی۔ تو تم حضرت علی کے ماننے والے ہو، کبھی اس پیغام کو قبول مت کرنا، یہ لفظی ترجمہ کا ایک بہانہ بنا کر جو ایک خارجیت کو یہ پھیلا رہے ہیں، اس کی حوصلہ شکنی آپ نے کرنی، کیا کرنی ہے؟ اور مل کر کہنا ہے کہ ترجمہ قرآن سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اس کے مفہوم و مقصد کے لیے حدیث رسول چاہیے، اکابر کے اقوال چاہیے،
اور مسلمہ ان ائمہ کے اقوال چاہیے جو انہوں نے اس قرآن کی تعبیر و تشریح کے طور پر پیش کی ہے، اس کے بغیر قرآن سمجھ میں. یہ حضرت علی کا پہلا جہاد ہے. آج سنیں حضرت علی کے منشور کو، پہلا جہاد اہل قرآن کے خلاف، پہلا یوں سمجھ لیجئے کہ جناب غامدی کے خلاف، یوں سمجھ لیجئے کہ سر سید کے خلاف، یوں سمجھ لیجئے کہ جناب پرویز غلام پرویز کے خلاف، یوں سمجھ لیجئے کہ عبداللہ چکرالوی کے خلاف، یوں سمجھ لیجئے ابو العدا مودودی کے خلاف، یوں سمجھ لیجئے کہ غلام اللہ خان کے خلاف، یوں سمجھ لیجئے کہ سرفراز دخلوی کے خلاف. وہ تمام شک ہے جنہوں نے قرآن کو اپنے باطل عزائم میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. مولا علی نے اسی دروازے کو بند کرنے کے لیے اپنی جان تک کو قربان کر دیا. اس کو روکنا. اب آئیے اس مقصد کی طرف. ایک تو یہ چیز تھی، دوسری کیا چیز تھی؟ ایک تو خارجی ایک طرف کھڑے ہوئے تھے، جس طرح سیدنا امیر معاویہ کھڑے ہوئے ہیں. بہت سے ادب کے الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے میں نہیں ذکر کر سکتا، اور نہ وہ عوام میں ذکر کرنے کی باتیں ہیں. اس کو سمجھانے کے لیے پھر ایک اور لمبی تمہید چاہیے، اس کے بعد وہ تاریخی حقائق رکھے جائیں گے. ایک طرف تو وہ ہیں دمشق کے لوگ ہیں، اور ایک طرف اندر کے لوگ ہیں جو شیعان علی بنے ہوئے ہیں. اس میں عبداللہ بن سبا اکثر یہ کہہ رہی ہے آپ خدا ہیں، یعنی جو اپنے ان کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں، جو اپنے ان کے عقیدے خراب. ان بدبختوں کو پکڑ کر آپ نے آگ میں پھینکا تو کہتے اس لیے مار رہے ہو نا تاکہ حق ظاہر نہ ہو. یعنی اس قدر کے وہ عزائم انہوں نے پیدا کیے. یعنی مخالف حاسد تو دوسری جگہ پر ہے، جو اپنے چاہنے والے ہیں ان میں بدعقیدگی ایسی پھیل گئی ہے کہ جناب ان میں عبداللہ بن سبا یہودی نے یہ ان کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے حضرت علی کے حوالے سے یہ بات کرنا شروع کر دی ہے کہ یہ جبریل سے بھی بڑے ہیں، یہ جناب جو ہے کہ وہ نبی مکرم سے بھی بڑے ہیں، وہی ان پر آنی تھی چلی گئی وہاں پر. اس قسم کے کئی مغلظات انہوں نے بنانا شروع کر دی ہے. حضرت علی اگر شہید بھی ہو گئے تو دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گے جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آئے. اس قسم کے عبداللہ بن سبا کے کئی عقائد، اور حضرت علی اس سے بڑے پریشان تھے کہ جناب جو تھوڑی بہت رہ گئے ان میں یہ بدعقیدگی پھیل گئی. لیکن ساتھ میں چند مخلصین صحابہ موجود تھے. اب جب آپ نے ان فرقوں کے خلاف اور بالخصوص شامیوں کے خلاف جب آپ کھڑے ہوئے، اس میں ایک آپ کے ساتھ مجبوری یہ ہوئی کہ کچھ صحابہ نے آپ سے ہاتھ ہٹا لیا. حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں اور کئی اور صحابہ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم اپنی تلواروں کو مسلمان کے خون سے رنگنا نہیں چاہتے. آپ نے فرمایا میری طرف سے کھڑے ہو کر حق تو کہو. انہوں نے کہا جی ہم کنارہ کشی کریں گے. تو ایک جو اپنے عقیدت مند ہے ان میں سے ایک حصہ اور نکل گیا، یہ امام مظلوم. اتنا سخت دور کسی پر نہیں آیا جو صدموں کا دور. حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری رات آپ نے نیند کی ہو. اس قدر فتنے، پانچ سال کا یہ عرصہ فتنے فسادہ. اس کو سلجھاتے ادھر الجھ جاتا، ادھر سلجھاتے ادھر الجھ جاتا ہے. قصاص عثمان کا مسئلہ ہے، یہاں سمجھاتے کچھ ہیں اور جب روانہ کرتے تو نیچے جو گروہ کام کر رہا ہے سازشوں والا وہ اس کا الٹا مطلب لیتا ہے. جنگ جمل میں صلح ہو گئی، 20 کے گروہ نے آگ لگا دی، آگ لگا کر جنگ پھر شروع ہو گئی. جنگ صفین میں صلح ہو گئی، اس میں آگ لگا دی. پھر ایک جو سب سے بڑا گروہ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ عثمان غنی نے ہمیں فلاں منصب فلاں کام میں، ہماری تنخواہ 20 روپے تھی، انہوں نے ہمیں 100 روپے دے دیے. امیر معاویہ جو ہے وہ اپنے غلاموں کو 20 روپے کی جگہ پہ 1000 روپے دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا میرا ایک اصول ہے، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تم نے پورا کرنا ہے، یہ مال رعایا کا ہے، اس میں کوئی گڑبڑ تم نے کی تو تمہاری خیر نہیں. تو حضرت علی کا ایک اقدام جو اپنے اصول کی پاسداری، امانت دیانتداری. اور پروردہ رسول ہیں، رسول کا پہلا تعارف ہی امانت سے ہوا ہے، امین و صادق پروردہ رسول ہیں. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، ان مالوں پر سخت نظر، جو اپنے ہیں وہ غربت میں ہیں. فرمایا رعایا مر رہی ہے، یہ پیسہ میں تمہیں کیسے دوں؟ کچھ تو خون بہایا جا رہا ہے، ان کے لواحقین کو دینا ہے، آگے جنگیں چل رہی ہیں، مہمیں چل رہی ہیں، اور جو فتوحات کا سلسلہ ہے وہ بند ہو کر رہ گیا ہے. جو سپاہی ہے وہ ذرائع جرنیل ہیں، وہ تقاضا کر رہے ہیں کہ بونس دیا جائے، تقاضا کر رہے ہیں پیسہ بڑھایا جائے. اپنے کا نہیں ہو سکتا، اس حصول کی پاسداری کرو. جو اگر غلط کام کرتا ہے، مثال کے طور پر بصرہ کے ایک عمال نے جس کو وزیر خزانہ بنایا گیا تھا، اس نے پتہ نہیں کتنے لاکھ درہم لے کر لونڈیاں خریدی اور غلام خریدے اور آزاد کر دیے. حضرت علی کی محبت میں آزاد کی، اس کو آپ نے طلب کیا، فرمائے تو نے یہ کام کیا کیا؟ مال غنیمت اور گویا کہ خزانے میں سے تو نے پیسہ لے کر، رفاع عامہ کے کام میں سے پیسہ لے کر تو نے لونڈیاں خریدی آزاد کر دیا. کام تو بہت اچھا کیا، لیکن تو نے یہ کیا کیسے؟ آپ نے اس کو معطل کیا. وہ ایک الگ بغض کی فضا چل پڑی، حاسدین ادھر سے اور کھڑے ہونے لگے. گویا کہ اپنے اصول کو حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے کبھی فراموش نہیں کیا، اور اصول کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے اپنی جان کا آخری خون کا آخری قطرہ تو دے دیا، لیکن فرمایا نہیں، جو منصب میرے پاس آیا اس میں دغا اور فراڈ نہیں ہوگا، اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوگی، اس میں کوئی کذاب تصنو اور بناوٹ کرنے والا اوپر نہیں آئے گا. اور ایک وقت ایسا ہو گیا آپ جس طرح کے، اور ارادے کی پختگی وہ کیا ہے، انہیں اپنے آقا پر بڑا اعتماد تھا، سب سے بڑا اعتماد. حضرت علی کی زندگی کی سب سے بڑی معراج حب رسول، حضور سے تعلق. روتے تھے کہ یا رسول اللہ میں یہاں سے فارغ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے دربار پر حاضر ہو جاؤں، میں اس قدر مصائب میں گر گیا ہوں، میرے لیے کوئی آسانی فرمائے. اور جسم جو ہے وہ نحیف سے نحیف ہوتا چلا جا رہا ہے، کمزوری غالب آ گئی ہے، لیکن حضور سے تعلق اور محبت کا تعلق ایسا ہے، جو اس روایت کو میں ذکر کر دوں کہ آپ امیر المومنین ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ حضرت امیر المومنین، ایک الزام جو بہت بڑا حضرت علی پر آتا ہے کہ آپ نے قصاص کیوں نہیں لیا حضرت عثمان کا. یہ سوال ایک دن زندگی میں حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، بڑے پریشان تھے، تو امام حسن نے پوچھا، امام حسن سے بڑی پیار کرتے تھے، سبحان اللہ، حضرت امام حسن سے بڑی محبت تھی حضرت علی کو، اور کہتے تھے حسن تو میرے سامنے تو تقریر کر دیا کر. یعنی انا مدینۃ الیل میں والی بابوہا، حکمت و حلم و دانائی کا خزانہ، فقہ و دانائی اور حکمت و کمال کے اندر توتی بولتا ہے، بڑے بڑے صحابہ آپ کے سامنے بات نہیں کرتے، لیکن آپ امام حسن سے اتنے خوش تھے، فرماتے تھے میں تیری تعریف لوگوں سے سنتا ہوں، حسن کبھی میرے سامنے بھی تو کچھ بول دیا کر. امام حسن کہتے ہیں حضور میری جرت نہیں ہوتی آپ جیسے علم و دانش اور حکمت کے بادشاہ کے سامنے میں لب کشائی کروں. ایک دن ایک صحابی نے آ کے پوچھا امام حسن درس دے رہے ہیں، حضرت علی فوراً اٹھے اور گئے اور ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور کان لگا کے سنتے رہے. حضرت امام حسن کو نہیں پتا چلا کہ حضرت علی آ چکے ہیں، اور آپ نے پوری تقریر سنی، اور بعد میں جب ظاہر ہوئے تو امام حسن کو سینے سے لگایا، فرمایا ہاں یہ وہی علم تھا جو مجھ سے تجھ میں منتقل ہو گیا. کیسا پاک گھرانہ ہے، سبحان اللہ. ایک دفعہ سارے ثواب کے لیے پڑھے نا درود پاک، اللہم صلی اللہ. امام حسن نے ایک دفعہ پوچھا حضرت علی سے کہ جب عثمان غنی کے قصاص کا وقت تھا تو آپ وہاں علاقہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا، وہاں تو بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، کسی پر تبرہ نہیں ہوتا، تانا نہیں ہوتا، لوگ آپ ہی کو پکڑتے ہیں کہ علی نے قصاص نہیں لیا، علی نے قصاص نہیں لیا، علی نے قصاص نہیں لیا، علی نے عثمان کا ساتھ کیوں نہیں دیا، حالانکہ آپ نے دیا، سب کچھ کیا، یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے. اب مجبوری دیکھیں کتنی ہے کہ بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی اس کی مجبوری ہوتی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بڑوں پر بات کرنے سے پہلے ان کی مجبوریاں دیکھ لیا کرو. ہمیں تانا کرنا بہت آسان ہوتا ہے کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، لیکن ان پر ان کی شرافت پر تھوڑا اعتماد کر کے ان کے مرتبے منصب کو دیکھیے کہ جب وہ گندی چیز آپ پسند نہیں کرتے تو وہ کیسے پسند کریں گے. لیکن ان کے لیے کچھ مجبوریاں بھی آپ سوچا کریں، مجبوریاں بھی سوچا کریں. آج جو آپ کا سیاسی فقدان ہے وہ اسی غلط عملی کا نتیجہ ہے. جو آج آپ کی ایک ایس ایچ او بات نہیں سنتا، کاش آپ وقت کے اس قائد کے لیے تھوڑی سی کشادگی کر دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار مسائل آپ کے سامنے حل ہو جاتے. اب حضرت علی کے لیے آپ دیکھیے، میری بات پر جو اعتراض کرے کرتا رہے، میں اس سے آ کر مباحثہ کر لے، میں قائل بھی کر سکتا ہوں الحمدللہ اس موضوع پر، ہاں، لیکن میں ان کے نام پر کوئی پلاٹ یا شادی ہال الاٹ کرنے کے اس میں نہیں ہوں، یا پوری زندگی ان کے ساتھ رہے، بعد میں جا کے نماز جنازہ غیبانہ پڑھا کر ان کی پوری تعلیمات اور ان کی پشت میں خنجر مارا ہے. اللہ اسے غداروں سے ہمیں محفوظ فرمائے. ابن الوقت قسم کے لوگ کہ جو صرف کسی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اپنے مقصد کے لیے. حضرت مولا علی کی شان آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، کتنی فضیلت ہے. ہم اپنی یعنی اگر داڑھی بھی لے جا کر حضرت علی کی نالین کے تلوے کو صاف کریں نا اس سے، تو پھر بھی ہماری داڑھی یہ لائق نہیں کہ اس گرد پر ہم اپنی داڑھی لگائیں. یہ مقام حضرت علی کا ہے فضیلت میں. لیکن مجبوری آپ دیکھیے کہ امام حسن نے ایک دن بول دیا کہ حضور اس ہر جگہ سے آپ پر تانے ہوتے ہیں، عثمان غنی کے بارے میں آپ نے نہیں کیا، قصاص نہیں لیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تو آپ اس علاقے کو چھوڑ کر نکل کیوں نہیں گئے؟ حضرت علی پہلے چپ رہے کہ سوال مکمل ہو گیا. کہاں کہ حسن اتنا مجبور تھا کہ نہ رہ سکتا تھا نہ نکل سکتا. میں مدینے میں اتنا مجبور تھا، حالات وہ تاریخ میں آپ پڑھ سکتے ہیں مستند تاریخوں کے اندر، کہ میں اتنا مجبور ہو گیا کہ نہ میں عثمان کا مکمل طور پر ساتھ واضح طور پر دے سکتا تھا، جو کرنا تھا وہ دیا، اپنے بیٹوں کو لے جا کے دروازے پر کھڑا کر دیا، حسن و حسین کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ عثمان کی حفاظت کرو. لیکن کچھ حالات ایسے تھے کہ وہاں سے میں نکل بھی نہ سکا. لیکن پھر فرماتے ہیں، ہاں خدا جس کو مقبول کرنا چاہتا ہے اسی پر آزمائش ڈالتا. تو کہہ رہے یہ تانے میرے عاجزی فرماتے ہیں، اگر یہ میری گناہوں کا نتیجہ ہے تو پھر میں اللہ کی رضا کے لیے اس پر صبر کرتا رہوں گا، صبر کرتا رہوں گا. اور میں بڑے واضح طور پر کہتا ہوں، حضرت اس بات کو آپ سن لیجئے، حضرت علی پر جتنا بوجھ آیا نا، یہ اگر کسی اور پر آتا تو اس کو پتہ چل جاتا کہ نظام خلافت چلایا کس طرح جاتا ہے. بعد کے والوں کی بات کر رہا ہوں میں. اور آج اگر ایسا بوجھ اگر کسی پر آئے، لیکن حضرت علی نے تمام چیزوں کو، میں سمجھتا ہوں کہ 12 سے 15 فتنے اتنے خطرناک کھڑے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی شہادت کے بعد اس منصب کو چھوڑا، لیکن اس اصل منصب کو جو ہدایت کا منصب تھا اس آپ نے نہیں چھوڑا. حال یہ ہو گیا کہ آپ کوفہ، آپ کا دارالخلافہ ہے، بصرہ میں آپ ہیں اور شدید بخار ہے، دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں. ابھی میرے الفاظ کے اندر پس پردہ اور پس الفاظ اور آواز، آپ اس میں مجبوریوں کو سمجھ سکتے ہیں جس کو میں زبان پر لا کر آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو سمجھانے کے لیے پہلے پوری ایک تقریر ہے، کہ اس ماحول کو سمجھانے کے بعد پھر میں آپ کہیں آپ اور تو سمجھتے ہیں دوسرا بندہ بے اعتدال نہ ہو جائے کسی کے بارے میں، اس لیے میں ذرا یہاں پر توقف کرتا ہوں. شریعت کی وہ لگام ہے جو ہمارے منہ پر ہے. بخار ہے امیر المومنین کو، دیکھ بھال کرنے والا ایک ہی خادم ہے جس کے پاس حکومت کی اور فتوحات کا ایک سلسلہ ہے، جس کے مشوروں سے سیدنا صدیق اکبر کی حکومت کو ترقی ہوئی، جس کے معیت سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومت کو طاقت و تقویت اور وسعت نصیب ہوئی. عثمان غنی ذوالنورین کی طرف کوئی ٹیڑی آنکھ اٹھا کر دیکھ نہ سکا، لیکن آج علی کہتا ہے کہ آج میری مدد کے لیے کون ہے؟ نہ عمر رہے، نہ ابو بکر رہے، تم رہے، تم میرے منصب کو کیا جانو گے؟ میرے رفقا تو چلے گئے. یہ نہج البلاغہ جو شیعوں کی کتاب ہے، اس میں بھی کئی خطبے ہیں جس کو حضرت علی اکثر روتے تھے کہ آئے میرے دوست چلے گئے جو مجھے جانتے تھے، جن کو میں جانتا تھا، ان کے کاندھے پر سر رکھ کر میں اپنی بات کرتا تھا، وہ اپنی مجبوری مجھ سے بتاتے تھے. آج کوئی ہے نہیں کہ جس کے پاس جا کر میں اپنی مجبوری رکھوں، جس سے بات کروں. نہ آج عمر رہے، نہ ابو بکر رہے، نہ عثمان رہے. یہ ایک صدمہ حضرت علی کے ساتھ تھا. بصرہ کے اندر آپ شدید بخار کے اندر ہے اور مرض بہت بڑھ گیا ہے. ایک اہل بیت کا عاشق مدینے میں تھا، اسے پتا چلا، وہ تاجر تھا، کسی تاجر نے اس کو بتایا تجارت کے قافلے میں آتے ہوئے کہ مولا وہاں پر اکیلے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی طبیعت بڑی غیر ہے، دیکھ بھال کے لیے بھی کوئی نہیں ہے. اس نے جلدی میں اپنی قیمتی سواری بیچی کم پیسوں میں، اور ایک سواری پکڑی اور سامان اور درہم اپنے ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے بصرہ کی طرف. بصرہ پہنچا، مولا علی سے ملاقات ہوئی، دیکھ کر بھرا گیا اور رو گیا اور پریشان ہو گیا. حضرت علی کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا کہ حضور، یہ میری چھوٹی موٹی جو جمع پونجی تھی نا، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، میں اہل بیت کا عاشق ہوں، میری محبت کو قبول فرما لیجیے. حضرت علی نے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، فرمایا ہاں تو مخلص ہے، تیری محبت مقبول ہے، میں تیری سفارش رسول اللہ سے کروں گا. کہنے لگا تو چاہتا کیا ہے؟ کہا حضور میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، وہ آپ کی خدمت کریں گے، یہاں آپ کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے. حضرت علی خاموش رہے اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ تو کیا سمجھتا ہے میں یہیں مر جاؤں گا، تجھے یہ خوف ہے؟ فرمایا نہیں. اس کا نام تاریخ میں موجود ہے. فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. سن، مجھے سب سے زیادہ اعتماد اپنے محبوب آقا پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ میری داڑھی جب تک خون سے تر نہیں ہوگی، اس وقت تک میں اس دنیا سے رحلت نہیں کروں گا، ابھی میرا وقت باقی ہے. وہ رونے لگا، اس کو محبت سے رخصت کیا. لیکن بات بتانے کا مقصد یہ کہ حضور کی تلقین پر بھروسہ کتنا ہے. اور جس وقت عبد الرحمن بن ملجم، وہ بدبخت، وہ کوئی گردوارے یا مندر سے نہیں آیا تھا، اس کو باقاعدہ ایک مسجد کے اندر ٹرین کیا گیا تھا، اس کی ذہن سازی کی گئی تھی، اسے کہا گیا تھا کہ تو یہ پارا بھی پڑھ، یہ پارا بھی پڑھ. وہ پورا قرآن پڑھ کر آیا تھا، تلوار کو دھار دے کر آیا تھا. لوگ اس کو ابن ملجم کہتے ہیں. آج ایک پروگرام میں بیٹھا تھا تو وہ کہنے لگا ابن ملجم. میں نے کہا ابن ملجم کیا بلا ہے؟ نام لو نا، عبد الرحمان تھا اس کا نام. یہ ابن ملجم کیا کرتے تھے؟ اس کا نام عبد الرحمان تھا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ بھیڑیے مسلمانوں کا نام لے کر، یہ خارجی ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں،
ان کی خارجیت ان کے ناموں سے نہیں بزرگوں کے بغض سے پکڑی جاتی ہے، ان کے صفاق منہ، درندے جیسے، بھیڑیوں جیسے منہ کہ جس پر رونق کہیں نہیں ہوتی ہے، ان کے چہرے دیکھے سپاٹ چہرے ہوتے ہیں، رونق کہیں نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ رونق اس کے چہرے پر ہوتی ہے جس کے دل میں اہل بیت اور صحابہ کی محبت ہوتی ہے، اولیاء کی محبت ہوتی ہے، اپنے بزرگوں کا احترام ہوتا ہے، ان کے سپاٹ چہرے، بدبخت جب بولتے ہوئے آتے ہیں تو ان کو خیال نہیں ہوتا کہ نبی کے بارے میں، جیسے مودودی دیکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام طاعت کے منصب سے گر کر معصیت کے گڑے میں جا گرے، تو ان بدبختوں کو خیال نہیں کہ یہ بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کافروں نے مکر کیا اللہ ان سے مکر کرتا ہے اور اللہ سب سے بڑا مکر کرنے والا ہے، ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا کہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اللہ یستہزئ، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، یہ مودودی کا ترجمہ ہے، حالانکہ مذاق کرنا خود حضرت موسیٰ آگے فرماتے ہیں کہ بے وقوفوں کا طریقہ ہے، استہزاء اس میں لغت میں اس کا معنی مذاق ہی ہے، لیکن تو ترجمہ کرنے بیٹھا ہے، کس کے بارے میں ترجمہ کر رہا ہے، احترام تو ہونا، یہ ہے خارجیت، جسے اپنے علم پر گھمنڈ ہوتا ہے اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جو خدا کے بارے میں ایسے گھٹیا جملے کہہ جائیں یہ تو اللہ صاحب کی شان ہے، جب چاہے غیب دریافت کر لیں، تو خدا غیب دریافت کرے گا تو خود سے غیب کس کے پاس ہوگا، پھر اگر خدا کو بھی دریافت کرنے کی ضرورت پڑے گی تو کس کا علم ازلی ہوگا، تو ان کو نہیں پتا کہ ہم کس کے بارے میں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اپنے خمار میں ہوتے ہیں، اپنے علم کہ داڑھی بہت بڑی ہے، آمین بہت زور سے بول دیا ہے، بہت سو کو ہم نے ریونڈی بنا دیا ہے، بس اس خمار میں ہوتے ہیں، لیکن یہ خمار اترتا ہے، یہ خمار یزید ان سے زیادہ خمار میں تھا، فرعون ان سے زیادہ خمار میں تھا، نمرود ان سے زیادہ خمار میں تھا، لیکن مقابلے میں حق ہمیشہ تنہا کھڑا ہوا ہے، لیکن آج نمرود، فرعون، قارون، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اہل حق کے نام سے آج بھی ہمارے دل دھڑک رہے ہیں، اور قیامت اور میدان حشر میں انہی کو عزت کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، قلت و کثرت کو نہ دیکھیں، اور حضرت سیدنا علی کو جب شہید کیا گیا، اللہ اکبر، اور آپ کی کنپٹی پر جب وار ہوتا ہے حضرت علی کے، تو کتنے خوشی خوشی سے کہتے ہیں فزت برب کعبہ، انتظار ہے اس وقت کا، امتحان دے رہے ہیں، دے رہے ہیں، دے رہے ہیں، دے رہے ہیں، سند ملنے کا انتظار ہے کہ آخری وقت تک سلامت رہنا ہے، استقامت، بس موت آ رہی ہے، بس وہاں تک اپنے آپ کو کھینچ کر لے جانا، اس کے بعد راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے، عیش ہی عیش ہے، قرب مصطفیٰ ہے، کوثر کا جام ہے، سرکار کا دیدار ہے، آپ کے سائے کی میٹھی میٹھی چھاؤں ہیں، بزرگوں کے چہرے ہیں جو استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، فرمایا کھینچ کر جانا ہے وہاں، اور جب پہلا وار ہوا، آہ یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، یہ تو جو دنیا میں ہمیشہ رہنا چاہتا اس کے لیے ہے، لیکن جو اپنی خدمت سے مطمئن ہے وہ یہ کہتا فصل رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں نے اس لفظ کی پہلے بھی وضاحت کی آپ کے سامنے کہ یہ لفظ نکلتا کب ہے دل سے، فصل رب کعبہ، یہ اس کے منہ سے نکلتا ہے جو موت سے محبت کرتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جو دنیا سے نفرت کرے اور موت سے محبت کرے وہ مومن خالص ہے، جو موت سے محبت کرتا ہے وہ موت کے پیچھے بھاگتا ہے اور موت اس سے آگے بھاگتی ہے، موت اسے اور دنیا اس کے پاؤں میں لپٹ رہی ہوتی ہے، دنیا اس کے پاؤں میں لپٹ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ گندی دنیا جس کی مثال ایک مری ہوئی بکری کی بھی حیثیت نہیں ہے اور مردار گدے کی بھی حیثیت نہیں جو حدیث میں آیا، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس مرحلے پر اس اختتام اور تکمیل کی طرف بڑھتے ہیں جہاں انہیں مہر لگنی ہوتی ہے کہ تو کامیاب ہو گیا، اور جب حضرت علی پر وار ہوا تو آپ نے پہلا جملہ یہ کہا فست بے رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، حالانکہ جو قتل ہوتا ہے وہ تو فیل ہو جاتا ہے، وہ تو مر گیا، اس کا نقصان ہو گیا، سوچیں نقصان ہو گیا، اس کے بچے پیچھے رہ گئے، ہائے اس کی بیوی کا کیا ہوگا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا، اس کے شاگردوں کا کیا ہوگا، اس کے مرکز کا کیا ہوگا، اس کی تعلیم کا کیا ہوگا، اس کے مرکز اور اس کے ادارے کا کیا ہوگا، وہ اس کی فکر میں ہوتا ہے، یہ تو نقصان ہو گیا، لیکن جو سب خدا کے لیے کرتا ہے وہ کہتا فست برب کعبہ، در حقیقت اب میں کامیاب ہو گیا ہوں، یہ تو میں شغاب بھر رہا تھا مرکز میں آ کر، شاگرد بنا کر، ساری چیزیں کر کے، یہ تو اپنا ایمان بچا رہا تھا، ساری چیزیں ایک حصار بنا رہا تھا، لیکن جب ماں کی سال میں آ گئی تو سبحان اللہ میں تو کامیاب ہو گیا، اور حضرت فاروق اعظم کی وفات آپ دیکھیے کہ جب آپ کو اس بدبخت فیروز لولو نے جب آپ پر وار کیا تھا تو خون بادہ بہ رہا تھا، تو آپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا ابن عمر یہ وار یہودی نے کیا ہے،
کہاں؟
کفست تو رب کعبہ، میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اب بیٹا ہچکی کر رہا ہے، یعنی ہچکی لے رہا ہے رونے سے، ہچکی بن گئی ہے. حضرت عمر فرماتے روتا کیوں ہے؟ تو گود میں حضرت عمر کا سر ہے. فرما میرے سر کو سجدے کی حالت میں کر. آئے ہائے ہائے سبحان اللہ، میرے سر کو اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے. تھوڑا سہارا دے کر تھوڑا آگے آ جائیں، سہارا چھوڑ دیں تھوڑا سا، یہ باتیں سہارے سے نہیں ہوگی، تھوڑا سا آگے آ جائیں. فرما اب میرے چہرے کو سجدے کی حالت میں لے آ، سجدے کی حالت میں. بیٹے نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میری ناک اور میرے سر پر جب خاک لگے گی اور مجھے اس حال میں میرا رب دیکھے گا تو میرے رب کو عمر پر رحم آ جائے گا. سبحان اللہم توفنا مع المسلمین والحقنا بالصالحین والحقنا بالصالحین والحقنا بالصالحین. آئیے اہل بیت کا مرتبہ دیکھیں اور خارجیوں کا منہ کالا کریں. میرے سامنے اس وقت ابن ماجہ ہے، اور ابن ماجہ میں مقدمہ ہے، مؤلف نے جو باندھا ہے اس میں، باب فی الایمان ہے، جو نواں باب ہے ابن ماجہ میں. اس میں ایک حدیث آ رہی ہے، وہ میں گنوا بھی دوں آپ کے سامنے. درود پاک پڑھیے. دیکھیں سبحان اللہ، باب نو ہے، حدیث نمبر 11، اور حضرت صاحب ابن ماجہ لکھتے ہیں کہ حدثنا سہل ابن ابی سہل و محمد ابن اسماعیل قال حدثنا عبد السلام ابن صالح و ابو سلط حدثنا علی بن موسیٰ رضا. حدثنا علی بن موسیٰ رضا عن ابیہ سبحان اللہ عن جعفر ابن محمد عن ابیہ عن علی ابن حسین عن ابیہ عن علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان. اب اس کو ذرا سن لیجئے، اس حدیث کو امام ابو سلط رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو سنا ہے حضرت موسیٰ کاظم سے. یہ حضرت موسیٰ کاظم سے سنا ہے، ابن ماجہ میں حدیث ہے. اس کی سند آپ دیکھیے، سلسلہ ہے نا، آپ کسی کے بیٹے ہیں، وہ کسی کا بیٹا، وہ کسی کا بیٹا، وہ کسی، یہ چلتا چلا جاتا ہے. لیکن سادات کو جو سلسلہ ہوتا ہے، سلسلہ عربی میں کہتے ہیں زنجیر کو. کس کو کہتے ہیں؟ سلسلہ عربی میں کہتے ہیں زنجیر کو. تو زنجیر سب کی ہوتی ہے، لیکن جو سیدوں کی زنجیر ہوتی ہے نا، اس میں کھوٹا پن نہیں ہوتا، اس میں زنگ نہیں ہوتا، اور وہ ایک ہی زنجیر ہوتی ہے، وہ سونے کی ہوتی ہے. اس کو کہا جاتا سلسلہ تو ذہب. کیا کہا جاتا؟ بولیں سبحان اللہ. اب اس کا مرتبہ دیکھیں، اس حدیث کے بعد جو آخری جملہ آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ حدثنا علی ابن موسیٰ رضا، حضرت امام ابو سلط کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ہے حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ نے. بولو رضی اللہ تعالیٰ نے. ان ابی ہی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے. ان جعفر ابن محمد، ان کا نام آ گیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے. ان ابی ہی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، امام جعفر صادق. موسیٰ کاظم روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت امام جعفر صادق سے. ان ابی ہی، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں اپنے والد. ان علی ابن حسین، حضرت وہ روایت کرتے اپنے والد حضرت ان علی ہی، وہ اپنے والد امام باقر سے روایت کرتے ہیں. اور امام باقر ان علی ابن حسین، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں امام زین العابدین، جن کا نام علی ہے، حسین کے بیٹے ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں. ان ابی ہی، حسین روایت کرتے ہیں حضرت امام زین العابدین، روایت کرتے امام حسین سے، اور امام حسین روایت کرتے ہیں ان ابی ہی، اپنے والد سے. اور وہ کون ہے؟ ان علی ابن ابی طالب، وہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجل کریم ہے. قال، اور مولا علی کہتے ہیں، اب سنے سند پھر سے، امام اسلط کہتے ہیں مجھے حضرت موسیٰ کاظم نے کہا، موسیٰ کاظم نے سنا حضرت امام جعفر صادق سے، امام جعفر صادق کہتے ہیں میرے والد امام باقر نے فرمایا، امام باقر کہتے ہیں کہ میرے والد امام زین العابدین نے فرمایا، امام زین العابدین کہتے ہیں میرے والد امام حسین نے فرمایا، امام حسین کہتے ہیں کہ میرے والد مولا علی نے فرمایا، مولا علی کہتے ہیں میرے آقا رسول اللہ نے فرمایا. یہ سند پہنچی اوپر تک. فرما الایمان
فرما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا الایمان معرفت بالقلب، یہ ایمان کے بارے میں بات ہے کہ ایمان جو ہے وہ معرفت قلب کے ساتھ ہے، وقول باللسان، اور جو زبان پر بولنا ہے ایمان کن چیزوں کا نام ہے؟ فرما پہلی چیز معرفت قلب، اور زبان پر ان تمام چیزوں کا اقرار ہو، وعمل بالارکان، اور جو چیزیں اسلام نے رکھی ہے ان ارکان پر عمل کرنا. یہ حدیث آ گئی، اس میں حضرت موسیٰ کاظم تھے، انہوں نے اپنے والد امام جعفر صادق، حضرت امام جعفر صادق سے سنا، انہوں نے امام باقر سے سنا، انہوں نے زین العابدین سے سنا، انہوں نے امام حسن سے سنا، انہوں نے حضرت علی سے سنا. یہ سند آگے سلسلہ الزاد، یہ ابن ماجہ میرے سامنے، امام ابو سلط کہتے ہیں سنو یہ سند کو چومو، اور فرمایا یہ ایسی سند ہے، فرما لو قرا ھذا الاسناد، یہ ابن ماجہ اہل سنت کی، فرما اگر یہ سند جو نام صرف ہے تم ان کو مشکل کشا نہیں مانتے، یہاں پر امام ابو سلط ابن ماجہ میں موجود ہے، فرما اگر ان کا نام صرف، فرما لو قرا ھذا الاسناد، اس نام کو صرف پڑھ لیا جائے علی المجنون، پاگل کے اوپر، لبرا، خدا اس نام کی برکت سے شفا عطا فرمائے. یہ مرتبہ اہل بیت، یہ اہل سنت کی کتاب ہے، یہ اہل سنت کی کتاب ہے ابن ماجہ، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ نام جو اہل بیت کے ہیں ان کو اگر کسی پاگل پر پڑھ کر دم کر دو تو اسے خدا شفا عطا فرماتا ہے. ہم پڑھتے رہتے ہیں اس لیے ہم پاگل نہیں ہیں، جو نہیں پڑھتا اس لیے وہ پاگل ہے، اور وہ پاگل نہیں تو اور کیا ہے کہ ساری خدائی جس پر فریفتہ ہے اس کو چھوڑ کر یزید پلید جیسے کو پوج رہا ہے، اس کو جنت میں گھسیڑنے کی کوشش کر رہا ہے، توبہ توبہ توبہ. اور جسے رسول اللہ کہتے ہیں کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی عظمت کو فراموش کر رہا ہے. ارے امیر معاویہ بھی امام حضرت حسین کا ہاتھ چومیں گے پھر جنت میں جائیں گے، امام حسن کا ہاتھ چومیں گے پھر جنت میں جائیں گے، تو یزید کہاں گھس جائے گا جنت کے اندر؟ جنت تو اہل بیت کی جاگیر ہے، جنت تو اہل بیت کی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا. دعا کرو اللہ رب العالمین ان بدبخت جو یہ ہمارے سامنے جو خارجی اس وقت پھیلے ہوئے ہیں، جن کی انگریزیوں کو سن کر آپ متاثر ہوتے ہیں اور جن کے لباس کو دیکھ کر آپ متاثر ہوتے ہیں، پیس چینل اس وقت خارجیت کا چینل ہے، اس سے اپنی تقریر تبلیغ، خدا اپنے آپ کو اس خارجی چینل سے روک کر رکھیں اور اپنی سماعتوں کو اس سے دور رکھیں. اس پر آنے والے سب خارجی ہیں جو اہل بیت کے گستاخ ہیں اور یزید کے عاشق ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. ان بدبختوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے. آمین. کوئی کہنے یہ کیا کہہ دیا، ہم نے کہا کہہ دیا، اب کیا سننا ہے، اب جا کر سن ہم نے کیا کہا، اس کا جواب لے کر آنا. دعا کیجئے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے. یہ داڑھی گز گز کی بڑھاتے ہیں لیکن میں ان کے منہ پر لعنت کرنے کے لیے اقبال ہی جیسے کا شعر پڑھتا ہوں جسے منہ پر داڑھی بھی نہیں تھی، کیا خوب لکھ گیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یا الہ العالمین تمام کی حاضری کو قبول فرما. تمامی حضرات ایک دفعہ انتہائی عقیدت کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیجئے، اور بارگاہ مولا علی میں ہدیہ، اور بارگاہ جملہ اہل بیت پاک میں ہدیہ، صحابہ اکرام کی بارگاہ میں ہدیہ، اور یہ ہدیہ کی نیت سے اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ان کی معیت اور اجر ملے گا، آخرت میں ملے گا. الفاتحہ. مولا کریم ہماری حاضری قبول فرما، جتنے افراد شریک ہوئے تمام کی حاضری قبول فرما. مولا کریم نشست کے دوران اگر جسمانی نکاحت کے اعتبار سے کچھ کوفت رہی ہو تو اس ذکر کی برکت سے دونوں جہانوں کی کوفت کو ختم فرما، راحت میں تبدیل فرما، آسانیوں میں تبدیل فرما، ہمارے لیے آسانی فرما، اہل بیت کے نام سے آسانی فرما. مولا کریم ہمارے بچوں کے لیے آسانی فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے والدین کے لیے آسانی فرما دے، ان کی قبر کو ان کے لیے آسانی اور راحت کا مرجع بنا دے. مولا کریم ان کی قبر سے ہر قسم کی گھٹن کو ختم فرما دے. اہل بیت کے فیضان کو ان کے قبور میں جاری فرما. رہتی دنیا تک مولا کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. مولا کائنات کے پرچم کو دراز سے دراز کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اسی محبت میں ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، کل قیامت میں تیرے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ مولا کریم ہم تیری بارگاہ میں واسطہ پیش کرتے ہیں سیدنا حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ، ان کے والد حضرت امام جعفر صادق، ان کے والد حضرت امام باقر، ان کے والد حضرت امام زین العابدین، ان کے والد حضرت امام حسین، ان کے والد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا۔ مولا کریم ان ناموں کی برکت سے دنیا آخرت میں ہماری اور ہمارے بچوں کی لاج رکھ لے۔ مولا کریم ہماری ہمارے بچوں کی لاج رکھ لے، یا اللہ ہماری اور ہمارے بچوں کی لاج رکھ لے۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو مولا کریم ان ناموں کی برکت سے، اس سلسلہ الذہب، اس مبارک ناموں کی برکت سے مولا کریم ہماری آنکھوں کو، ہمارے ٹھنڈوں کو، ہماری قبروں کو، ہمارے حشر کو راحت اور عافیت والا بنا دے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین۔